تنظیم کی اسلامی تحریکیں عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء یا بالفاظ صحیح افراط و تفریط کے ڈھنگ اسلام پر یہ پڑا. اگر آپ وہ جو پروسیس ہے ڈائلیکٹیکل پروسیس اس کے حوالے سے کہیں تو یہ ارتقاء ہے. تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس پھر وہ سنتھیسس تھیسس بن گیا پھر اینٹی تھیسس پھر سنتھیسس. تو اس طرح تدریجاً ارتقاء ہو رہا ہے. یہ فلسفہ ہے سن مارکس کا جس کی روح سے ہر جدید شے ہر قدیم شے کے مقابلے میں بہتر ہے. اس لیے کہ جب ارتقاء ہو رہا ہے تو ارتقاء کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی نیا نظام آیا ہے وہ پہلے سے لازم بہتر ہے. اس حوالے سے دین و مذہب کی جڑ کر جاتی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال کا مقابلہ یا نظام جو ہے وہی اعلیٰ ترین ہے وہ بہترین ہے وہ صحیح ترین ہے. لہذا جو مارکسٹ اسلام کی تعریف بھی کرتا ہے تو وہ اس انداز میں کرتا ہے کہ اپنے دور کا وہ بہترین نظام تھا اور اس کی تعریف کریں گے اس ریزرویشن کے ساتھ. ایبسولیوٹلی نہیں مان سکتے وہ مطلقاً, اس لیے کہ ان کا تو فلسفہ ہی ہے کہ یہ تو ارتقاء ہے. ڈائلیکٹیکل پروسیس جاری ہے. اسی لیے میں نے دیکھے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء یا بالفاظ صحیح افراط و تفریط کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا اور اسلام نے حیات دنیوی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات دی تھیں ان کی تالیف و ترتیب سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملا نافذ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ پانچ جو سینٹینس پانچ جو سطریں ہیں یہ بہت اہم ہیں. ان کو جب تک ایک ایک حرف کو اچھی طرح کیوں نہیں کر لیں گے بعد آگے سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظام حیات یا اسلام کا نظام زندگی یہ بالکل ایک جدید اصطلاح ہے. اس سے پہلے یہ اصطلاح تھی. نظام کا لفظ تو پہلی مرتبہ شاہ ولی اللہ نے استعمال کیا وہ بھی انقلابی نعرے کے طور پر فکل نظام, ہر نظام کو توڑ دینے والی بات, ختم کر دینے والی بات. ورنہ اس سے پہلے ہماری فقہ کی کتابیں حدیث کی کتابیں قرآن اس کی تفسیر میں نظام طلب کہی ہیں. در حقیقت یہ ایک رد عمل ہے کہ مغرب میں اگر سمجھا گیا نظام زندگی ڈیموکریسی سوشل ڈیموکریسی فلاں یہ نظام تو ہم نے بھی کہا کہ اسلام کا بھی نظام حیات ہے. بات غلط نہیں تھی, صرف میں اصطلاح کی بات کر رہا ہوں کہ اصطلاح یہ بالکل حادث ہے, جدید ہے, قدیم نہیں. نمبر دو بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں اصل شہ احکام, یہ شہ فرض ہے, یہ واجب ہے, اس کی گریڈیشن ہے, یہ سنت ہے وغیرہ, یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے تحریمی ہے, یہ حرام مطلق, یہ جو حلال و حرام کے احکام ہیں. البتہ حلال و حرام کے احکام اور کچھ اصولی ہدایات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں, آئینی زندگی کے متعلق بھی, سیاسی زندگی کے متعلق بھی اور معاشیات کے متعلق بھی. سود حرام ہے, فلاشے حرام ہے, رشوت حرام ہے, یہ معاشی زندگی سے متعلق ہے. اسی طریقے سے نکاح طلاق کے احکام, پھر حقوق الزوجین مرد کا یہ حق ہے, بیوی کا یہ حق ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ گیا کہ جتنے مختلف فیلڈز کے احکام تھے ان کو ہم نے جوڑا اور جوڑ کر ہم نے کہا یہ ہمارا سیاسی نظام ہے, یہ ہمارا مالی نظام ہے, یہ ہمارا آئینی نظام ہے, یہ ہمارا سماجی نظام ہے. بنیادی بات یہ در حقیقت ریفلیکشن ہے اس زمانے کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے. اور اس میں اس حد تک بھی تماشے ہوئے کہ جب یورپ میں فاشزم کا ڈنکا بج رہا تھا, ہٹلر اور مسولینی, معلوم ہوتا تھا دنیا کی اصل طاقتیں یہ بن جائیں گی, تو ہمارے ہاں لوگوں نے کہنا شروع, دیکھیں گے اسلام میں بھی آمریے تھے, اس لیے کہ اسلام میں تو خلیفہ کو ایسا اختیار دیا جاتا ہے, ٹوٹل اتھارٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں مرتکز ہوتی ہے, تو یہ تو ہمارا نظام تھا جو انہوں نے اختیار کیا. جمہوریت آئی تو وہاں دیکھے اسلام میں جمہوریت ہے, امرہم شورا بینہم, یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورہ جمہوریت ہماری. تو یہ در حقیقت ایک ہماری وہی مروبیت, ذہنی مروبیت, اس کے تحت جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایک ہم آہنگی اور اسی کا اثر قبول کر کے, یہ تو ہے بہت ہی کروڈ فارم میں, لیکن یہ کہ اس سے آگے سطل انداز میں بھی باتیں ہوئی ہیں یقیناً اسلام کا کے بعد ایک ہدایات ہیں جو سیاسیات سے متعلق ہیں، اسی طریقے سے باقی تو احکام موجود ہیں حلال اور حرام کے، تو ان چیزوں کی اپنی جگہ پر حقیقت ہے، لیکن ان کو جمع کر کے ایک نظام حیات کا تصور دینا یہ در حقیقت ایک رد عمل ہے، ایک اثر ہے کہ جو مغرب کے اس سوشل ایولیوشن یا جو بھی افراط و تفریط کے دھکے ہیں اس کے عمل کا ایک اثر ہے کہ جو ہمارے ہاں پیدا ہوا. اور جیسے وہاں پہ کمیونسٹ موومنٹ، دی فاشسٹ موومنٹ، دی ڈیموکریٹک موومنٹ، اب یہ جو تحریکوں کا تصور تھا، تو عالم اسلام نے بھی اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کنسیو کر کے اس کو قائم کرنے کے لیے ایک تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایبسولوٹلی غلط کوئی شے ہے، نہیں، اس میں ایک حق کا پہلو موجود ہے، اسلام کے احکام ہیں، اسلام واقعتاً زندگی کے ہر گوشے کے لیے صراط مستقیم معین کرتا ہے، اس نے وہ راہ راستہ ہمیں دیا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اسے ضرور سمجھنا چاہیے. بیسویں صدی عیسوی کی یہ اسلامی تحریکیں جو انڈونیشیا سے مصر تک متعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئی، بہت سے پہلوؤں سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصور دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے اور ایک ہی جذبہ ان میں سرایت کیے ہوئے. یہ تحریک نوٹ کیجئے، انڈونیشیا سے چلیں گے تو مسلمی پارٹی، آگے آئیے نیمبیئن سب کانٹیننٹ تو جماعت اسلامی، ایران میں فدائیین، مصر میں الاخوان المسلمون، اور بھی چھوٹے چھوٹے عباد الرحمن، ترکی میں سید لورسی کی تحریک، یہ مختلف ممالک میں تقریباً ایک ہی زمانے میں یہ تھاٹ جو ہے شروع ہوا ہے، اور ایک ہی تصور ان تمام تحریکوں کی بنیاد میں ہے، ایک ہی جذبہ. بلکہ میرے زمانہ طالب علمی میں مولانا نعیم صدیقی صاحب جو ہے جماعت اسلامی کے ایک ادیب اور شاعر، ان کی ایک بڑی پیاری نظم آئی تھی، مجھے اب اس کا بس کوئی ایک آدھ مصرع یاد رہ گیا ہے، کہ ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، کہ یہ در حقیقت انڈونیشیا سے اور مصر تک یہ ایک ہی جذبہ ہے، کہیں زیادہ واضح ہے کہیں کچھ مبہم ہے، تو ایک ہی نغمہ ہے، کہیں اونچا کہیں مدھم، کہیں اس کی لوٹ لے جو ہے بہت بلند ہے، کہیں ابھی وہ ذرا مدھم سروں کے اندر وہ راگ الاپا جا رہا ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، ان کی آبزرویشن صحیح تھی. یہ موومنٹ ایک ہی وقت میں تقریباً شروع ہوئی ہے، اور یہ اسی جو پروسیس چل رہا ہے یورپ کا، جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اسی طریقے سے اس سوشل تھاٹ، ویدر یو کال اٹ این ایولیوشن یا یہ کہ یہ ہٹ اینڈ ٹرائی کا جو ایک معاملہ ہے جو ٹھوکرے کھا رہا ہے ویسٹ، اس کے اندر ہم ان کے پیچھے پیروی ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ہی تھاٹ، ایک ہی جذبہ میں سرایت کیے ہوئے. پھر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مروبیت میں بحثیت مجموعی کمی ہوئی. یہ ایک بہت بڑا پازیٹو گین ہے ان تمام تحریکوں کا، وہ اپولوجیٹک انداز ہو چکا ہے. جمعیت طلبہ کے نوجوان ہو، وہ اخوان کے نوجوان ہو، آپ کو انڈونیشیا وغیرہ میں ملیں گے نوجوان، ملائیشیا کے اندر ملیں گے بڑے پیارے نوجوان. یہ سب کیا ہے؟ اب ان کے اندر ایک اعتماد ہے، وہ دور گزر چکا جب ہم کچھ شرمائے شرمائے رہتے تھے، میرے اسلام کو اب قصہ بابی سمجھو، وہ بات نہیں رہی ہے. اب ڈٹ کر بات کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک نظام ہے، ہمارا نظام زندگی ہے، وی ہیو اے بیٹر سسٹم آف لائف، ہمارا ایک سیاسی نظام ہے وہ تمہارے سیاسی نظام سے بہتر ہے، ہمارا ایک معاشی نظام ہے وہ تمہارے معاشی نظام سے بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک اعتماد پیدا ہوا ہے، ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اس میں ویسے ایک شخص کے اعتبار سے سب سے بڑا حصہ میرے نزدیک وہ علامہ اقبال کا ہے. ان کے اشعار نے اس خود اعتمادی کی فضا اور مسلمان نوجوان کے جذبہ کہ سبق پھر پرسجات کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا، یہ جو نعرہ ایک لگایا تھا، اور فرنگی تہذیب کو جو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کرا جسے تم سمجھ گئے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے سنگل پرسن سب سے زیادہ کریڈٹ اقبال کو جاتا ہے، اس نے جس طرح ویسٹ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، بلکہ ایک طرح سے کنٹمپٹ کے ساتھ، حقارت کے ساتھ ویسٹ کا خطاب کیا۔ یہ جو ہے اس سے ایک احماد پیدا ہوا اقبال کے پڑھنے والوں میں، لیکن یہ کہ پیمانہ جو ہے بڑے پیمانے پر انتہی کو لے کر اس کام کو کیا ہے، کہ جو اس کا پازیٹو پوائنٹ ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مروبیت میں بحثیت مجموعی کم ہی واقع ہوئی ہے۔ اگلا پیراگراف جو آ رہا ہے یہ میرے نزدیک میری اس تحریر کا اہم ترین حصہ ہے، اس میں میں نے چند اور اسباب گنوائے ہیں کہ مغربی تہذیب کی بالا دستی اور مروبیت میں جو کمی ہوئی ہے عالم اسلام میں، اس کے کچھ اسباب اور بھی ہیں، کانٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں، کچھ اور اس کے لیے اسباب اور محرکات ہیں جن کی وجہ سے وہ اپولوجیٹک انداز نہیں رہا ہے کہ جو پچھلی صدی جو تھی 19ویں صدی عیسوی اس کے آخر میں تھی، جبکہ سر سید احمد خان تھے۔ اب جو ہے صورتحال بہت بدل چکی ہے، ان میں جہاں ان تحریکوں کا کنٹریبیوشن ہے جو میں پہلے بیان کر چکا، مزید سیکٹرز بھی ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ مغربی فلسفہ و فکر اور تہذیب و تمدن سے مروبیت میں عمومی کمی کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ مغرب کے سیاسی غلبے اور عسکری تسلط کا جو سیلاب تیزی سے آیا تھا، وہ نہ صرف یہ کہ رک گیا ہے بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا ہے، اور مغرب اپنی سیاسی بالادستی کی بساط رفتہ رفتہ طے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹر ہے، وہ سیلاب جس طرح آیا تھا تیزی کے ساتھ ایسے ہی ریسیڈ بھی کر گیا۔ چنانچہ یہ پچھلے 50 سال میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً تمام جو ہے تھرڈ ورلڈ، وہ کم سے کم براہ راست عسکری اور سیاسی غلامی جو ہے براہ راست اس سے نجات پا چکی ہے۔ کلچرل ڈومینیشن ہے، ٹیکنیکل ہے، سائنٹیفک ہے، معاشی طور پر ان کے ہتھکنڈے ہیں، انہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے یا پیڑا پر ہے، لیکن براہ راست غلامی سیاسی اور عسکری۔ اب کوئی انگریز کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا ہے کہ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، وہ رعونت ختم ہوئی، بلکہ نیچے میں نے لکھا ہے کہ دولت برطانیہ نے جس طرح رفتہ رفتہ اپنی عظمت کی بساط لپیٹی ہے، وہ تو اس دور کا نہایت ہی عبرت آمیز واقعہ ہے۔ وہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ خود غروب ہو گئی، کوئی حیثیت نہیں، ورلڈ پالیٹکس میں جو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، وہ اپنے گھر میں تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں کہ یہ جو امیگریٹس ہیں یہ آ رہے ہیں یہاں پر، اور ہم تو یہاں پر شاید جو ہے اقلیت بن جائیں گے، لومینیٹ کر جائیں گے۔ اس لیے کہ جو ہندوستان سے آ گئے، پاکستان سے آ گئے، ویسٹ انڈیز سے آ گئے، ان کا ریٹ آف ملٹیپلیکیشن جو ہے آبادی بڑھنے کا وہ اتنا تیز ہے کہ دے فیل تھریٹنڈ کہ یہ تو ڈومینیٹ کر جائیں گے۔ آج وہ چھوٹا سا جزیرہ بھی اب ان کے پاس جو ہے وہ اس معنی میں نہیں رہا جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہیں۔ یہ ساری جو وہاں پر ہوتی ہے امیگریٹس کے خلاف جو ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے سبب یہ ہے۔ تو پہلا سبب تو یہ ہے جس کی وجہ سے، چونکہ مروبیت بھی اسی سے ہوئی تھی، لہذا مروبیت میں کمی بھی ہوئی تھی، اور اگرچہ تحفظ و حمایت کے پردے میں سیاسی بالادستی اور امداد کے پردے میں معاشی تفوق اور برتری کے بندھن ابھی باقی ہیں، تاہم تقریباً پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کی براہ راست محکومی سے آزادی حاصل کر چکا ہے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن کا کھوکھلا پن تجربے سے ثابت ہو گیا، اور خود مغرب میں محسوس کیا گیا کہ اس کی بنیاد غلط اور تعمیر کج ہے، خصوصاً جب مادہ پرستانہ الحاد جب اپنی منطقی انتہا کو پہنچا، اور اس کے کوک سے سوشلزم اور کمیونزم نے جنم لیا، اور اس نے انسانیت کی بچی کچی اقدار کو بھی ٹھوس معاشی مسئلے کے بھیڑ چڑھانا شروع کیا، تو خود مغرب پریشان ہو گیا، اور وہاں بھی نہ صرف انسانیت بلکہ دبی آواز میں روحانیت تک کا نام لیا جانے لگا۔ اس لیے کہ ویسٹ جو ہے، یورپ اور امریکہ، یہ تو ڈیموکریسی کے قائل ہیں، حریت فریڈم یہ ان کا کیچ ورڈ، لیکن وہ جو مادی ارتقاء کا عمل جو شروع ہوا تھا وہ وہاں روکا نہیں، وہ تو گیا سوشلزم اور کمیونزم تک۔ کمیونزم نے پیدا کر دیا ٹوٹلیٹیرین معاشرہ، استبداد کی آخری انتہا، آزادی کے سریا کا نام ہے۔ آزادی بھی تو ماورائی شے ہے، اصل شے تو پیٹ ہے، اصل مسئلہ معاشی ہے۔ جب ٹھوس ہی مسئلے اہم پر ہیں تو سب سے ٹھوس جو ہے وہ تو معاشی مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ آزادی و آزادی کی چڑیا جو ہے خام خواہ اس کے گنگاتے ہو، اس کی فکر نہ کرو، اصل مسئلہ جو ہے پیٹ کا ہے، پیٹ معاش کے ٹھوس مسئلے کو انہوں نے ترجیح دی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب یورپ میں محسوس ہوا کہ ہم تو کسی غلط رخ پر جا رہے ہیں. لہذا آپ حیران ہوں گے، آپ کے علم شاید یہ نہ ہو، ایک دور میں انہوں نے، امریکہ وغیرہ نے، لاکھوں کی تعداد میں گیتا چھپوا کر ہندوستان دے دی، گلوریس قرآن ملین کی تعداد میں شائع کر کے مسلمان ممالک کے لیے بھیجا کہ خدا کے لیے اپنے مذہب کو سمجھو تم، اور کم سے کم کمیونزم سے تو راستہ جو ہے اس کا راستہ بند کرو. یہ کسی مذہب سے کوئی دلچسپی انہیں نہیں کہ نہ گیتا سے ہو سکتی ہے نہ قرآن سے. گلوریس قرآن کے وہ نسخے بہت خوبصورت، وہ لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کی، اس لیے کہ جو یہ چلا آ رہا تھا سیلاب رشین ڈومینیشن کا، اور کمیونزم جو ان کے نظام زندگی جو ہے ڈیموکریسی جو اس کے لیے تھریٹ بن چکی تھی، اب اس کو روکنے کے لیے مذہب کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا. لہذا مذہب کے احیاء کی اور روحانیت اور آزادی کے ساتھ روحانیت اور مذہب کی باتیں بھی یورپ میں کی گئی. لہذا یہ ایک دوسرا سیکٹر ہے. تیسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود سائنس کی قطعیت اور حتمیت ختم ہو گئی ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ آئنسٹائن ایرا جو ہے فزکس کا، اس نے سائنس کے تصورات ہی بدل کر رکھ دیے، اور کچھ نئے نظریات نے نیوٹن کی طبیعیات اور اوکلیڈسی ہندسے کی بنیادیں ہلا کر رکھی ہیں، یوکلیڈین جیومیٹری، ان سب کا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا. بلکہ خود مادہ ٹھوس نہ رہا اور تحلیل ہو کر قوت محض کی صورت اختیار کر گیا. چنانچہ ماوراء طبیعیاتی عقائد کا اقرار نسبتاً آسان ہو گیا، اور مذہب کو بحثیت مجموعی کسی قدر سہارا ملا. اس لیے کہ وہ جو اصل شے تھی وہ تو حتمی ہونا اور قطعی ہونا اور یقینی ہونا، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، اور یہ قوانین جو ہے انوائلیبل ہے، کہیں ان میں ترمیم ہو نہیں سکتی. تو کہاں کی باتیں کر رہے ہو تم؟ کوئی قانون نہیں ہے دائمی حتمی، ایوری تھنگ از ریلیٹو. اور یہ مادہ کس بلا کا نام ہے؟ صرف انرجی انرجی ہے. انرجی کی فلاں 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 قسمیں ہیں، اب وہ قسمیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. نوبل پرائزز جو مل رہے ہیں فزکس میں آج کل، کہ وہ بنیادی جو ہے کتنی قسم کی انرجی ہے اور فورسز آف دی نیچر، وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب کثرت سے وحدت کی طرف، توحید کی طرف انسان کو لوٹ جا رہا ہے. یہ فزکس جو ہے توحید کی طرف جا رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس میدان میں جو انقلاب آیا سائنس کے میدان میں، تو 19th century فزکس کچھ اور تھی، 20th century فزکس کچھ اور ہے، اور یہ فزکس جو ہے یہ تو اب تصور بن گئی. چنانچہ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا ہی تھا میڈیکل کالج میں، تو منگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے، ایک پروفیسر میتھمیٹکس تھے، تو انہوں نے، وہ چونکہ ملحد تھے، سخت ملحد، لیکن انہوں نے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی، بحث و تمیز ہوتی تھی ان سے، تو ان کا کہ بھائی ایک بات ہے، اب یہ تمہارا معراج والا معاملہ جو ہے، اب یہ تو سائنس کے حوالے سے بھی اب کچھ بات تم کہہ سکتے ہو. انہوں نے مجھے بتایا یہ، کیونکہ یہ تو فزکس کے میدان کی بات تھی، کہ اب ہم یہ مانتے ہیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اگر کسی اچیو کرنا ممکن ہے ہمارے لیے، دیٹ اف این آبجیکٹ مووز ود دی ویلوسٹی آف لائٹ، ٹائم ول ناٹ موو ود اٹ، ٹائم ول بیکم اسٹیشنری، زیرو. تو اس لیے وہ جو تمہارے ہاں حدیثیں آتی ہیں، وہ چونکہ تمہارے ہاں کہتے تھے وہ خود سے بولی، تمہارے ہاں جو وہ حدیثیں ہیں کہ حضور جو ہے وہ سارا سفر طے کر کے آگے، اور پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی ابھی ہل رہی تھی، تو اٹ میک سینس، بات اب سمجھ میں آتی. اور یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، واقعہ یہ ہے، ایک بہت اہم نقطہ ہے یہ، آج ایمان بالغیب کے ضمن میں ہمارے لیے اتنی سہولتیں ہیں کہ آج سے 1000 برس پہلے کے انسان کو اس ایمان بالغیب کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی. اب مثلا یہ بات، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ خالص ایمان بالغیب کی بات کی معاملہ پڑتا ہے. ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر شے چھوٹی سے چھوٹی وہ محفوظ ہو رہی ہے. اب آج سے 1000 سال کا پہلے کا آدمی کیسے اس کو باور کرتا؟ اسے صرف ڈوگمے کی حیثیت سے، عقیدے کی حیثیت سے، ایمان بالغیب کی حیثیت سے ماننا تھا. آج آپ کے لیے کتنی سہولت ہے، ٹیپ ریکارڈر کا کانسیپٹ آپ کے پاس موجود ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے، اور سب کچھ جو ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کی پوری پوری لائف کی جو ہے فلم ہو سکتی ہے، بن گئی. آج ہمیں معلوم ہے یہ ساری لائٹ ویوز جا رہی ہیں، ڈسیپیٹ ہو رہی ہیں، ان سب کو ریکیپچر کیا جا سکتا ہے، پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ دوبارہ بلڈ اپ کی جا سکتی ہے. اور مختلف سیاروں تک وہ ویوز جو پہنچی ہوئی ہیں, کچھ پتہ نہیں وہاں وہ امپریشن قائم ہو, وہ پکچر بنی ہوئی ہو. اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں وہ سورہ کہف کی آیت کہ جس وقت وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا, وہ وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. جب وہ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا تو لوگ چیخ اٹھیں گے, پکار اٹھیں گے, یہ کیسا ریکارڈ ہے جس نے مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے, پکار اٹھیں گے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جوائنٹ کمپیوٹر جس میں آپ کی پوری فلم بھی محفوظ ہے پوری لائف کی, اور آپ کا ایک ایک لفظ ہے وہ محفوظ ہے, بلکہ آپ کی نیتوں کا ریکارڈ, دل کا الیکٹروکارڈیوگرام جو ہو سکتا ہے ممکن ہے اس تک پہنچے کہ آپ کی نیتوں کا ریکارڈ بھی ہو رہا ہو, ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے. دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کا بھی الیکٹرو انسیفلوگرام کی کوئی شکل ایسی ہو جائے کہ وہ آپ کے وسوسوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہو, اور صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی, لے لیجیے اقرا کتابت کا فاتح سب سے کل یوم علیہ کا آسیبہ, یہ آپ کا اعمال نامہ ہے, یہ پکچر ہے, دیکھ لیجیے. آج اس کا ماننا ہزار گنا زیادہ آسان ہو چکا ہے آج کے انسان کے لیے, جبکہ آج سے پہلے اس کا ماننا صرف اور صرف ایمان بالغیب کی بنیاد پر. آج وہ معاملہ جو ہے وہ اس کے نقشے آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں. تو یہ ہے وہ بات کہ اس میں اب مذہب کو بحثیت مجموعی جو ہے اس سے سہارا ملا ہے, اور اقرار جو ہے ما بعد الطبیعیاتی حقائق کا اقرار اب آسان ہو گیا ہے. چوتھے یہ کہ مختلف مسلمان ممالک میں جب آزادی اور خود اختیاری کے حصول کے لیے قومی تحریکیں اٹھی, تو چونکہ مسلم قومیت کی اساس بہرحال مذہب پر ہے, لہذا جذبہ قومی کی انگیخت کے لیے لامحالہ مذہبی جذبات کو اپیل کیا گیا, جس سے احیاء اسلام کے تصور کو تقویت پہنچی. اس کا سب سے بڑا جس کا معاملہ ہے فینومینل, یہ جو سب سے زیادہ نمایاں ہے, یہ پاکستان کی تحریک میں ہے. ہمیں آزاد ہونے کے لیے تحریک چاہیے تھی, تحریک کے لیے کوئی جذبہ چاہیے, قومی جذبہ. ہماری قومیت کی بنیاد سوائے مذہب کے کوئی ہے نہیں, لہذا مذہب کے جذبے کو انووک کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, تاکہ اس نعرے سے لوگ جمع ہوں. باقی جگہوں پر ایسا نہیں ہوا ہے, یعنی اس میں میں نے اس کو جو سویپنگ سٹیٹمنٹ بنا دیا ہے تمام ممالک کے لیے, وہ در حقیقت بتمام و کمال تو صحیح ہے صرف پاکستان موومنٹ کے لیے. باقی بعض ممالک میں مذہب کا نام جو ہے وہ بہت ثانوی درجے میں لیا گیا, اکثر جگہوں پر لیا ہی نہیں گیا, لیکن یہ کہ پاکستان کا خاص طور پر فینومینن یہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے مسلمان ممالک میں قومیت کی دوسری بنیادیں موجود تھیں. مثلا ترکی میں ترک نیشنلزم کام کر جائے گا, اس لیے کہ عظیم اکثریت آبادی کی ترک نسل سے, ترکی زبان بولتی ہے. عربوں نے عرب نیشنلزم کو بنیاد بنایا اپنے ریزسٹنس موومنٹ اور فریڈم موومنٹ کی. صدر ناصر نے اٹھا کر جو انگریزوں کو پھینکا ہے میڈیٹرینین میں, تو اس کے لیے جو بھی اس کی ریزسٹنس موومنٹ تھی وہ عرب نیشنلزم پر تھی. الجزائر کے جہاد آزادی میں کچھ مذہب کا نام لیا گیا, لیکن اصل میں وہ بھی جو ہے وہ نیشنلسٹ موومنٹ تھی, اس لیے کہ اس کا نتیجہ جو کچھ نکالے سامنے ہے وہ تو سوشلسٹ آرڈر جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا ہے. لیکن پاکستان میں بسنے والے مسلمان نہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھے, نہ ایک زبان بولتے تھے. یہاں پر تو معلوم ہوا کہ سوائے مذہب کے اور کوئی کامن فیکٹر تھا ہی نہیں جو انہیں قوم بناتا, لہذا ایک قومی تحریک جو اٹھی ہے پاکستان کی تحریک, اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. ناچار مسلمان شو کہ وہ نعرہ لگائے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کے بغیر لوگ جمع نہیں ہو سکتے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں احیاء اسلام کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی. اب ہم جب کہ قوم کے اندر نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کے حوالے سے بات ہو سکتی, غریبان پکڑا جا سکتا ہے, اب لاؤ اسلام. تو یہ چار فیکٹرز ہیں جو میں نے گنوائے ہیں, کہ ایک تو ان تحریکوں کا مثبت عمل ہے, کچھ تھنکر انڈیویجول علامہ اقبال جیسے شخصیات, کچھ یہ تحریکیں ان کے نتیجے میں عالم اسلام کے اندر نوجوانوں کے اندر جدید تعلیم یافتہ لوگوں اسلام اور اسلامی نظام پر اعتماد کے اندر اضافہ ہوا, ایک جذبہ بیدار ہوا احیاء اسلام کا. اور یہ چار فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں, جن کے نتیجے میں وہ دور اب ختم ہو گیا ہے کہ جو مذہب تھریٹنڈ تھا. اب تو در حقیقت مذہب جو ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ فرم فوٹنگ پر ہے, بلکہ اس کے مقابلے کی جو میٹیریلسٹک سیویلائزیشن ہے وہ گراؤنڈ لوز کر چکی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ابھی اہل مذہب جو ہیں اتنے منظم ہو کر سامنے نہیں آ سکے ہیں، اس کی وجوہات تو اگلے چیپٹر میں آئیں گے انشاءاللہ. مندرجہ بالا اسباب سے، اسباب و عوامل سے تقویت پا کر احیاء اسلام، قیام حکومت الہیہ اور نفاذ نظام اسلامی کی تحریکیں مختلف مسلمان ممالک میں برسر کار ہوئیں، جن میں قوت و وسعت اور جذبہ و امن کے اعتبار سے مصر کی الاخوان المسلمون اہم تر تھی. بہت بڑی تعداد تھی ان کی، اور عرب قوم کا ایک مزاج ہے جذبہ، جذبہ بہت ہوتا ہے، بہت فعال قوم ہوتی ہے نسلاً. عرب جو ہے جذباتی بھی ہوتے فعال بھی ہوتے. یہ زیادہ تھاٹ وغیرہ سے انہیں زیادہ دلچسپی نہیں ہے، کہ ہر قوم کا ایک نسلی مزاج ہوتا ہے. تو وہ مزاج جو ہے، جو ایرین نیشنز ہیں، آریائی نسلیں ہیں، ان میں ہے سپیکولیشن، تھاٹ، غور فکر، فلسفیانہ انداز. اور یہ جو سیمیٹک ریسز ہیں، ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ فکر وغیرہ سے اور فلسفے سے دلچسپی نہیں، بلکہ عمل، جذبہ، جہاد. تو اصل میں جو تحریک اٹھی مصر میں الاخوان المسلمون، وہ اپنے جذبے کے اعتبار سے، اثر و نفوذ کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے وہ وسیع تر تھی، لیکن ایک ٹھوس اور مضبوط فکر کی حامل ہونے کے اعتبار سے بر صغیر پاک و ہند کی جماعت اسلامی کو نمایاں مقام حاصل تھا. اس کا ثبوت بھی ملتا ہے اس لیے کہ حسن البنا مرحوم، ان کی تو کوئی تصانیف ہے نہیں خاص، لیکن اس کے بعد سید قطب صاحب کی تصانیف جو ہے وہ اپنی تقاب الاخوان المسلمون کے لیے وہ ایک لٹریچر ہے جو فراہم ہو گیا ہے. لیکن انہوں نے خود یہ ایجپشن کورٹ کے اندر جب ان پر چارج لگایا گیا کہ تم نے مولانا مودودی کے فکر کو یہاں پھیلایا ہے، یہ بھی ان کے مصری عدالت کے اندر جو چارج شیٹ ان پر لگائی گئی تھی ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا، تو انہوں نے اسے تصریح کیا کہ ہاں میں نے ان کے فکر سے استفادہ کیا ہے. تو وہاں بھی اب فکر جو ہے در حقیقت وہ یہیں سے امپورٹڈ فکر ہے زیادہ تر، اگرچہ بعض پہلوؤں سے انہوں نے اضافہ کیا اس میں، ظاہر بات ہے کہ وہ ترقی اور ارتقاء کا عمل تو چلتا ہے، لیکن بیسیکلی الاخوان ابتدا میں کسی ٹھوس فکر کی حامل تحریک نہیں تھی، بلکہ ایک جذبات والی تحریک تھی، جذبہ تھا، عمل تھا، جوش تھا، خروش تھا. لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا معاملہ مولانا مودودی چونکہ بیسیکلی ایک مصنف ہے، اور اس اعتبار سے انہوں نے ایک فکر دیا ہے، اس فکر کا جو ہے اس کے پہلو سے جماعت اسلامی کی تحریک اہم ترین تھی، لیکن جذبہ اور اثر و نفوذ کے اعتبار سے الاخوان المسلمون. یہ تحریکیں تقریباً ثلث صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں. یہ ثلث اس اعتبار سے کہ یہ آج سے 20 سال پہلے، بلکہ 67 اب تو ہو گئے اس کو، 22-23 برس ہونے کو آئے، اس وقت کی یہ تحریر ہے، ورنہ اب یہ مور دین ہاف اے سینچری، اس صدی سے زائد ہو چکا ہے ان تحریکوں کو برسر عمل. اس عرصے میں بعض تحریکیں تو دنیا سے غائب ہو چکی ہیں بالکل، مثلاً یہ کہ مخدومی پارٹی کا کوئی وجود نہیں رہا، وہاں وہ ناکام ہو کر، فیل ہو کر وہ بالکل معدوم ہو گئی. الاخوان مصر میں تو نہیں رہے، مصر میں تو سپلنٹر گروپس ہیں مختلف، باقی عرب ممالک میں بھی انہیں تقریباً دیش نکالا دیا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ اخوان کے نوجوان امریکہ میں، یورپ میں، مختلف شہروں میں یہ مختلف پروفیشنل سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز یہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی ملک میں انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. جماعت اسلامی ہندوستان اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوئی، یہاں پر اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت اختیار کر لی، اور ہندوستان میں چونکہ کام اور بھی مشکل تھا، وہاں پر اب کچھ رفتہ رفتہ وہ الیکشن کی طرف وہ بھی آ رہے ہیں. مثلا ابھی انہوں نے ریسرچ کی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے، یعنی جو ہمارا موقف ہے تنظیم اسلامی کا کہ ہم الیکشن لڑیں گے نہیں، ووٹ دیں گے، اچھا آدمی ہو، یعنی شریعت پر کاربند ہو، اور ہماری علم کی حد تک شریعت کا پابند ہو، اور یہ کہ کسی ایسی جماعت سے نہ ہو کہ جس کے منشور میں کوئی شیخ خلاف اسلام ہو تو ہم ووٹ دے سکتے ہیں. وہ ہم سے ایک قدم آگے نکل گئے ہیں، اور وہ ہے ہندوستان کے حالات کا، وہ ہندوؤں کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہندوؤں میں بھی بہتر ہندو جو زیادہ متعصب نہ ہو، زیادہ مسلمانوں کے خلاف نہ ہو، کردار کے اعتبار سے بھی نسبتاً بہتر ہو، تو انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے. اب تک وہ الیکشن کے فیلڈ سے علیحدہ رہے تھے، زیادہ تر وہی اپنی بنیادی دعوت اور کچھ یہ کہ سوشل ورک، کہیں فسادات ہو گئے ہیں مسلمانوں کے لیے امدادی کام، یہ کام وہ لوگ کر رہے تھے. ایک بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہندوستان کی مختلف ریجنل لینگویجز میں قرآن مجید کا ترجمہ مختلف مختصر حواشی کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ کام یعنی میں شرم کے احساس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو قادیانیوں نے کیا تھا، اور یا دوسرے نمبر پر اگر کیا تو جماعت اسلامی نے کیا، ہند کی جماعت. یہاں ہمارے ہاں تو سیاست اس درجے غالب آ چکی ہے کہ یہ کام بھی نہیں کیا گیا. لیکن وہاں جو ہے یہ کام ہوا ہے تو بہت سی ریجنل لینگویجز میں ترجمے ہوئے ہیں، ملیالم ہے اور تامل ہے، تیلگو ہے، مختلف جو ساؤتھ انڈیا کی لینگویجز ہیں. لیکن یہ کہ تحریک جو تھی در حقیقت اقامت دین اور غلبہ دین، اس کے اعتبار سے یہ 50 برس سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تحریکیں کہیں کامیاب نہیں. ایران کے فدائین بھی ختم ہو چکے تھے. یہ جو فینومینن ہوا ہے خمینی ریولوشن، یہ بالکل اس سے ایک مختلف شے ہے. ورنہ فدائین کا وجود، جیسے کہ مخدومی پارٹی ختم ہو گئی تھی، فدائین کا وجود بھی نہیں رہا. یہ ایک وقت ابھی تھی جماعت اسلامی اور اخوان یہ موجود رہی ہیں، حد ابھی تک ہیں. جو ان کا جو حال ہے وہ آپ پڑھ لیجئے. یہ تحریکیں تقریباً سلس صدی سے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب یہ نصف سے زائد صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں، اور ملت اسلامی کی نوجوان نسل کا ایک خاصہ قابل ذکر حصہ ان کے زیر اثر آیا ہے. لیکن عملاً ان میں سے کسی کو کوئی نمایاں کامیابی کہیں حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے خواب کی تعبیر کا وقت ابھی نہیں آیا. چنانچہ مصر میں اخوان المسلمون کا اندرون ملک تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے. یہ اس وقت خاتمہ ہو گیا تھا، اور اس میں سے کچھ سپلنٹر گروپس نکلے ہیں کہ جو بڑے یعنی تشدد پسند تھے، اور پھر اور علیحدگیاں ہوئی ہیں. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ کر کے اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی بنا لیا ہے. اور اس کے باقیات و صالحات جلاوطنی کے عالم میں دول عرب کی باہمی آویزش کے سہارے جی رہے ہیں. مختلف عرب ممالک ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، تو کسی وقت کوئی ایک ملک جو ہے اخوانیوں کو پناہ دے دیتا ہے دوسرے کے مقابلے میں. سعودی عرب نے بہت سے اخوان کے لوگوں کو پناہ دی، اس لیے کہ کشمکش پولیٹیکل چل رہی تھی سعودیوں کے درمیان اور جنرل ناصر کے درمیان، لہذا وہ جو مصر سے لوگ نکلتے تھے سعودی عرب میں انہیں پناہ ملتی تھی. حسن البنا رحمت اللہ علیہ کے داماد ڈاکٹر، نام ایک دم ذہن سے میرے نکل گیا ہے، وہ ان کے داماد جو تھے وہ بہت عرصے تک سعودی عرب میں رہے ہیں. لیکن یہ کہ ان کو وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ بادشاہت کا نظام ہے، اگر یہاں پر کوئی سیاسی عمل شروع ہو جائے تو ان کی بادشاہت کو خطرہ ہے. رہی بر صغیر کی تحریک اسلامی، تو اس کا جزو اعظم پاکستانی سیاست کے نظر ہو چکا ہے، اور اب اس کا مقام تحریک جمہوریت کی حاشیہ برداری سے زیادہ کچھ نہیں رہا. ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا، اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا، جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آ گئی. لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا. اس کی میں وضاحت نہیں کر رہا، صرف یہ 4-5 سطر جو ہے پڑھ لی ہیں. اصل میں اس پر گفتگو جو ہے تفصیل وہ اب آئندہ سے مراد اب کل ہی ہے، 11 بجے وقت پر ذرا یہاں پہنچ جائیے. میں خاصی مشقت جو ہے لے رہا ہوں اس کام کے لیے، تو آپ حضرات بھی ذرا اس پر اپنی توجہ جو ہے مناسب حد تک صرف کریں. تیسری کی اسلامی تحریکیں، ان کے ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ تحریکیں تقریباً ایک ہی وقت میں تقریباً پورے عالم اسلام میں شروع ہوئی، انڈونیشیا سے اور عرب ممالک تک. مخدومی پارٹی انڈونیشیا کی، جماعت اسلامی ہندو پاکستان کی، فدائین ایران کے، الاخوان المسلمون شروع میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مصر کی تحریک تھی، لیکن پھر وہ پورے عالم عرب میں پھیلی. کچھ اور چھوٹی تحریکیں عباد الرحمن مثلاً تھے لبنان میں، یا سعید نورسی کی تحریک ترکی میں، اسی طرح کچھ تحریک جو ہے یہ سوڈان میں بھی. دوسری بات یہ کہ ان تحریکوں کا جو تصور دین ہے اور جو جذبہ اس کے تحت کار فرما تھا ان تحریکوں کے، وہ تقریباً مشابہ ایک جیسا. تیسری بات یہ کہ ان تحریکوں کے نتیجے میں یقیناً فائدہ بھی بہت ہوا ہے، یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ان کا حاصل کچھ نہیں ہوا. یقیناً عالم اسلام میں جدید تعلیم یافتہ طبقات، کیونکہ جو لوگ آج سے 25-30 برس پہلے نوجوان تھے، وہ اب ظاہر بات ہے کہ ادھیڑ عمر میں ہیں یا بڑھاپے میں ہیں، اس لیے میں صرف نوجوان کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. جس وقت یہ تحریر لکھی گئی تھی وہاں لفظ نوجوان آیا تھا. اس وقت تک زیادہ تر نوجوانوں کا طبقہ زیر اثر آیا تھا، لیکن اب وہ نوجوان بڑھ کر ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے فعال اور ذمہ دار افراد بن چکے ہیں. اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ امریکہ میں ایم ایس اے مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن قائم ہوئی تھی 60s میں، اور یہ ان طلبا پر مشتمل تھی جو اکثر و بیشتر یا ہندو پاکستان کی جماعت اسلامی سے متاثر تھے اور وہ لوگ وہاں پہنچے، یا اخوان المسلمون کے منسلک لوگ وہ وہاں پہنچے نوجوان اصول تعلیم کے لیے. تو وہ اپنے ساتھ تصور دین اور ایک جذبہ اقامت دین کہیں یا غلبہ دین کہیں یہ لے کر گئے تھے. تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ایک طلبا کی تنظیم کی شکل میں، مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ، اور وہ بڑی فعال رہی. لیکن اب چونکہ ایک نسل جو ہے اس کا وقت اس پر اب گزر چکا ہے، تقریباً 25 برس کہا جاتا ہے کہ ایک نسل انسانی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد 25 برس کے لگ بھگ کسی شخص کے ہاں اولاد شروع ہوتی ہے، پھر وہ 25 برس کے بعد پھر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ. تو یوں سمجھئے کہ ایک نسل جو ہے بنی نوع انسان کی، اس کو ہم 25 سالوں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ 25 سال کا دور ایک نسل کا دور ہے. تو جب ایک نسل کا دور وہاں گزر گیا تو اب وہاں پر اسی نے اب اسنا کی شکل اختیار کی، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ. وہ قیادت جو اس وقت ایم ایس اے کی تھی اب وہ ابھر کر وہ اسنا کی قیادت ہے، اور نیچے اب ان کے کئی جو ذیلی تنظیمیں ہوتی ہیں، اب ایم ایس اے گویا کہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے. اسی طریقے سے اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ آئی ایم اے، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے. تو یہ فنومنن ہے کہ ابتدا تو نوجوان زیر اثر آئے ان تحریکوں کے، اور زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ نوجوان. ہمارے قدیم روایتی علماء زیادہ متاثر نہیں ہوئے ان تحریکوں سے، ان کا اپنا ایک تصور دین، ان کے اپنے کچھ پرائیورٹیز، ان کی اپنی ترجیحات کا معاملہ ہے. آئے ہیں ان میں سے بعض حضرات لیکن کم، ان کا ایک علیحدہ تشخص برقرار رہا ہے. یہ میں نے امت مسلمہ کے عروج و زوال پر جو مضمون لکھا تھا اس سے 15 سال قبل، اور پچھلے دنوں وہ ایک کتابچے کی شکل میں تقسیم بھی ہوا ہے، اور جمعے میں نے 2 جمعوں میں اسی موضوع پر خطاب کیا. تو یہ موضوع در حقیقت اس کا ہے کہ احیاء اسلام کی یا مسلمانوں کے تیسرے عروج کا دور جو شروع ہو رہا ہے، تو اس میں کون کون سے حصے ہماری قوم کے، کون کون سے طبقے کس کس انداز میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس میں علماء کا اپنا ایک طبقہ ہے، ان کا اپنا ایک رول ہے، ان کی اپنی ایک کنٹریبیوشن ہے. پھر قومی تحریکوں کا اپنا ایک رول ہے، قومی اور سیاسی، اور درمیان میں یہ احیائی تحریکیں ہیں کہ جو خالصتاً اسلام کے احیاء کے مقصد سے قائم ہوئی، ان کی غرض تاسیس ہی ہے. تو یہ 3 مین کیٹیگریز ہیں جو میں نے وہاں اپنی تقاریر میں اب کہا ہے. جیسے فوج کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک قلب ہے، ایک میسرا ہے، ایک میمنا ہے، رائٹ ونگ ہے، لیفٹ ونگ ہے، اور درمیانی قلب. تو قلب جو ہے اس احیائی پروسیس کے اندر وہ تو انہیں اسلامی تحریکوں پر مشتمل ہے. دائیں بائیں کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی تحریکیں یا جماعتیں یا تنظیمیں، اور قومی اور سیاسی تحریکیں. اس کتاب سے کا چونکہ عنوان ہے اسلام کے نشأۃ ثانیہ، یہ مسلمانوں کے عروج و زوال سے بحث نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کی جو اصل جو یعنی ایشو ہے جس پر کہ اس میں بحث کی جا رہی ہے وہ ہے اسلام کے نشأۃ ثانیہ. لہذا ان دونوں میں ذرا تھوڑا سا جو فرق و تفاوت ہے اسے پیش نظر رکھیں. تو یہ جو احیائی تحریکیں ہیں جو احیاء اسلام ہی کے لیے شروع ہوئی ہے، ان کے بارے میں تیسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ ان سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقات میں اب وہ مغرب کی مروبیت میں بہت کمی آ چکی ہے. ایک اعتماد ہے کہ ہمارا دین ہے، ہمارا نظام زندگی ہے، ہماری اپنی جو ہے وہ معیشت کا ایک نظام ہے، سیاست کا ایک نظام ہے، ہماری اپنی سماجی ویلیوز ہیں، اور اب ایک اعتماد کی فضا ہے پورے عالم اسلام میں. اور یہ یقیناً کنٹریبیوشن ہے بعض شخصیتوں کا، جیسے کہ علامہ اقبال اور اکثر و بیشتر ان تحریکوں کا. لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تحریکوں کو کہیں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. ایران کا جو انقلاب ہے وہ ایک علیحدہ ایک فنومینن ہے، اس کو ہم یہاں زیر بحث نہیں لائیں گے، اور اس کے بروئے کار آنے میں، برپا ہونے میں فدائین کا کہیں نام نہیں آیا. فدائین کی تحریک اسی طریقے سے ختم ہو گئی تھی جیسے کہ انڈونیشیا کی مسجدی تحریک ختم ہو گئی. تحریکوں کی حیثیت سے اگر باقی رہی ہیں اور اس وقت تک موجود ہیں تو وہ یا جماعت اسلامی ہے ہندوستان اور پاکستان میں, اور یا پھر اخوان المسلمون کے مختلف گروپس ہیں, ان کی کوئی ایک مرکزی تنظیم یا مرکزی قیادت تو اب موجود نہیں ہے, لیکن مختلف جگہوں پر ان کے گروپس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. باقی تقریباً تمام تحریکیں ختم ہو چکی ہیں, اور ان دونوں تحریکوں کو بھی کہیں کوئی کامیابی بالفعل اس معنی میں حاصل نہیں ہوئی کہ کہیں وہ اسلامی نظام قائم ہو جاتا, اسلامی ریاست واقعتاً قائم ہو جاتی اور انقلاب برپا ہو جاتا. اب اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. تو کل جو ہم نے اپنا مطالعہ ختم کیا تھا اس کا آخری پیرا پڑھ لیجئے دوبارہ, صفحہ 9 کا آخری پیرا. ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا, جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آ گئی. لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا. یہ ایک بڑا سیریس چارج ہے, اس کے بارے میں ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. یہاں جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں, ایک ہے ظاہری سبب اور ایک ہے اصل سبب. اس کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ داخلی سبب ہے. جو ظاہری یا خارجی سبب ہے وہ میں نے معین کیا ہے کہ اجلت سے کام لیا اور اپنے اپنے قوموں کے سوچنے سمجھنے والے ذہین طبقات کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ لیا. یہاں ایک لفظ کی تو میں ترمیم کرنا چاہوں گا کہ یہاں اکثریت کی بجائے متنبہ کے الفاظ رکھیے. انقلابی پروسیس میں کبھی بھی اکثریت نہیں بدلا کرتی, لیکن کسی بھی انقلاب کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ انقلاب لانا مقصود ہے پہلے اس کے انٹلیکچوئل مائنورٹی میں انٹیلیجنسیا میں ایک افیکٹو نیوکلیس بنے, مؤثر موقد بے. نتیجہ یہ نکلا کہ تصادم پیدا ہوا, اور یہاں دو الفاظ آئے ہیں, قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر, ان سے قبل از وقت تصادم. اب ان دونوں الفاظ کو ذہن میں رکھیے. مثلا پاکستان کے فینومینن پر آپ بحث کریں, یہاں جو صورتحال رہی ہے اس کا تجزیہ کریں. قومی قیادت تھی مسلم لیگ کی, اس قیادت نے پاکستان بنوا دیا. اب یہ کہ اگر تو اس ملک کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے اندر ایک مؤثر نیوکلیس بن چکا ہوتا اسلام کے حق میں اور پھر عملی میدان میں آتے تو قومی قیادت راستہ نہ روک سکتی ہے. لیکن جبکہ ابھی وہ صورت حال پیدا نہیں ہوئی, ہم نے قبل از وقت یہاں تصادم مول لے لیا, لہذا قومی قیادت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا مسلم لیگ کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں چونکہ یہ ٹکراؤ قبل از وقت تھا لہذا بات کھنچتی چلی جا رہی ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کی شکل میں اور مختلف سیاسی تحریکوں کے اندر وہ یوں سمجھیے پاسن کا کام کرنے والی ایک جماعت ہے, اس لیے کہ اصل تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں سیاست میں وہی لوگ اصل مؤثر ہیں جو زمیندار ہیں, جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, سردار ہیں, قبیلوں کے سردار ہیں بلوچستان میں, یا وڈیرے ہیں, خوانین ہیں, جاگیردار ہیں, زمیندار ہیں, یا ایک نیا طبقہ سرمایہ دار. تو سیاست میں جتنے بھی جڑے ہیں وہ سب انہی پر مشتمل ہیں. انہی میں سے کبھی کوئی مینڈک ادھر سے پھدک کر ادھر آ جاتا ہے, کبھی ادھر سے پھدک کر ادھر چلا جاتا ہے. اصل میں تو سارا معاملہ جو ہے کھیل, یا اسے میوزیکل چیئر کا کھیل کہیں, وہ انہی لوگوں کے مابین یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. مختلف دھڑے بنتے ہیں اور یہ جماعت اسلامی کا کام اس کے سوا کچھ نہیں. کبھی ان کا ساتھ دے رہی, کبھی ان کا ساتھ دے رہی, کبھی ایک کا ساتھ دے کر ایک کی تان گھسیٹ لی, کبھی پھر اب اسی کے ساتھ تصادم کی بات پیدا ہو گئی. اس لیے کہ ہمارے ہاں سیاست میں یہی ہو رہا ہے کہ ابھی وہ کوئی پازیٹو خطوط پر ہماری سیاست پر وار نہیں چڑھی، بلکہ ہوتا یہ کہ جو کسی وقت حکومت میں باقی سب لوگ مل کر اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، جب اس کی ٹانگ کھینچ گئی تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی اوپر جائے گا، اب وہ باقی سب مل کر، وہ جو پہلے حکومت میں تھا وہ بھی اب ان کے ساتھ مل کر اب ان کی ٹانگ کھینچے گا، سوائے اس کے کوئی اور پروسیس پولیٹیکل ہے نہیں. مصر میں معاملہ اس سے ذرا آگے بڑھ کر ہوا ہے. مصر میں اخوان المسلمون نے جب قبل از وقت اپنے آپ کو میدان میں لا ڈالا، اور وہاں کا فینومینن خاص طور پہ آج میں اس کر رہا ہوں سمجھ لیجئے، انہوں نے قومی ایک مسئلے کے اندر قبل از وقت اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. ہوا یہ کہ اسرائیل عرب ایک کانفلکٹ چل رہا تھا، اخوان المسلمون کی تحریک کا اصل مقصد احیاء اسلام، احیاء اسلام کے لیے پہلے اپنے ملک کے اندر اپنی قوت کو، اپنے بیس کو مضبوط کرنا، یہی تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ساری توجہات کو مرتکز کریں. ہوا یہ کہ جب عرب اسرائیل کانفلکٹ ہوا ہے، سب سے پہلا 67 کے آس پاس، نہیں اس سے بھی پہلے تقریبا پاکستان کے قیام کے فوراً ہی بعد اسرائیل کا قیام ہوا، اس کے فوراً بعد جو تصادم شروع ہوا ہے، اس میں حسن البنا مرحوم نے اپنے والنٹیئرز کو جھونک دیا. یہ تھے بڑے جذبے والے لوگ، اور یہ فوراً پوری دنیا میں محسوس کیا گیا کہ یہ بڑی طاقت ہے، یہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، یہ ان کے اندر بڑا جذبہ ہے، جوش جہاد ہے، ذوق شہادت، خطرہ محسوس ہوا. اور اس خطرے کے نتیجے میں حسن البنا کو شہید کرایا گیا، ورنہ یہ کہ کہیں اور اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ویسٹ نے محسوس کر لیا کہ دیر اے پوٹینشیل ڈینجر، اے پوٹینشیل تھریٹ، لہذا حسن البنا پری میچورلی میدان سے ہٹا دیے گئے. اب قیادت کوئی نہیں تھی ان کے پاس، اب جو قیادت آئی وہ کنٹرول نہیں کر سکی، جو جوش جذبہ حسن البنا شہید رحمہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اب اسی صلاحیت کا کوئی آدمی درکار تھا، میں اس صلاحیت کا آدمی آیا نہیں. حسن الحدیبی بڑے ٹھنڈے مزاج کے جج تھے، وہ تو ریٹائرڈ جج، اب ججوں کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے، تحریکوں کو چلانے کے لیے کسی اور طرح کی شخصیتیں چاہیے، اور ججمنٹ پاس کرنے کے لیے عدالت عالیہ میں جج کی حیثیت سے بیٹھنے کے لیے کچھ اور مزاج درکار ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکے. لہذا اب وہاں پر لوگوں نے، اب وہاں پر جو تصادم ہوا صدر ناصر سے ہوا ہے، صدر ناصر تھے ترقی پسند آدمی، وہ بادشاہت کا تختہ الٹ کر آئے تھے، اور وہ در حقیقت جو بھی اس وقت ہمارے سوشل ایولیوشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے، جو یورپ میں میں نے کلر کیا کہ کافی وقت لے کر اور کئی راؤنڈ میں جا کر وہ آگے بڑھا ہے، ہمارے ہاں بھی اسی کا ایک عمل جاری ہے، جمہوری اور سیاسی حقوق اور معاشی عدل اور انصاف کے تقاضوں کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. قومی سیاست جو ہے اس نے اب رخ اختیار کیا ہے حقوق کی بازیافت کی جد و جہد. تو صدر ناصر در حقیقت اس کے سمبل تھے وہاں، اور یہ خود بھی اخوانی تھے پہلے، لیکن یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جب اخوان کا ایک خاص گروپ کہ جو اب کنٹرول میں نہیں رہا تھا مرکزی قیادت کے، اس نے جب ایسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی طرف اپنا رجحان شو کیا تو اس نے پھر کرش کیا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جو بھی بلو اخوان المسلمون کو اس وقت لگی ہے اس سے ان کا پھر دوبارہ پورے طور پر اپنی قوت کو ریگین کرنے کا معاملہ نہیں ہو پایا. جماعت اسلامی نے یہاں قبل از وقت عملی سیاست یعنی انتخابی سیاست میں داخل ہو کر، میرا تجزیہ آپ حضرات کے شامل میں ہو کہ میں اس بات کو لکھ چکا ہوں، اسی سال جو جنوری فروری یا مارچ میں جو میثاق میں میرے مضامین آئے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اگر میں اپنا موقع بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ قبل از تقسیم کی جماعت اسلامی میرے نزدیک ایک بہت ہی عمدہ، بہت مکمل تحریک اسلامی تھی، صحیح ترین نقشے پر تھی اس وقت جتنی بھی تحریکیں ان کے اعتبار سے، سوائے دو خامیوں کے. ایک خامی یہ کہ دین کا جو باطنی پہلو ہے، ایسوٹیرک ایلیمنٹ، ایمان، یقین، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کا یقین، ترجیح آخرت، یہ باطنی کیفیات کی طرف جتنا زور دیا جانا چاہیے تھا نہیں دیا گیا، یہ کمی ہے. نمبر دو یہ کہ انہوں نے انڈین نیشنلزم، پہلے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا ابو الکلام آزاد، ان پر شدید تنقیدیں کی اور ٹیریٹوریل نیشنلزم کو تقریباً کفر بنا دیا. پھر یہی تنقید ان کی ہوئی مسلم نیشنلزم پر، مسلم قوم پرستانہ تحریک پر، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میرے نزدیک اس میں ذرا بہت عجل روش اختیار کرنی چاہیے تھی کہ یہ کہا جاتا کہ ہم اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے قومی کام، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہمارے نزدیک اسلام کا کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں. اس کے لیے تو پہلے آپ کو ایک ایسی جماعت فراہم کرنی پڑے گی جو اسلام کے ساتھ ڈیپ کمٹمنٹ رکھتے ہوں، خود اپنے وجود پر اسے پہلے نافذ کریں. لیکن اس کی نگیشن اس شدت کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ مولانا مودودی نے کی، میرے نزدیک وہ انکالڈ فار تھی، اور میرے نزدیک وہ مصلحت پر مبنی نہیں تھی. صرف یہ دو چیزیں ہیں، ورنہ تحریک ایز سچ آج بھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ صدیوں کے بعد ایک ایسی جامع اور صحیح اسلامی تحریک اٹھی تھی. پاکستان بننے کے بعد دو کام کیے جماعت اسلامی نے، یا فار دیٹ میٹر مولانا مودودی نے. ایک تو انہوں نے ایک عوامی مطالبے کی مہم شروع کی، دستور کا مطالبہ، یہاں یہ طے کیا جائے کہ اسلامی دستور ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور یہ چونکہ کوئی پارٹیسان ایشو نہیں تھا، لہذا سب لوگوں نے سپورٹ کی. سب لوگوں کے محضر نامے جا رہے ہیں، ٹیلی گرامز جا رہے ہیں، خطوط جا رہے ہیں، بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی جو ہیں کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اندر پہنچ رہی ہیں، اور وہ اسپیکر کس میز پہ جا کے رکھی جا رہی ہیں. ڈاکیا تو وہی لے کر آئے گا، کوئی اسمبلی کا تو وہ تو وہاں پر آ گئے، اور وہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں، خطوط آ رہے ہیں، ٹیلی گرامز آ رہے ہیں کہ اس مطالبے کو تسلیم کرو اور یہ طے کرو کہ اسلام یہ یہاں کا پاکستان کا دستور جو ہے وہ اسلامی ہوگا. یہاں تک کہ مسلم لیگ نے ساتھ دیا، تمام دینی عناصر نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ اس میں موجود تھے دستور ساز اسمبلی میں، انہوں نے آخر تھریٹ دی ہے یہ کہ اگر آپ لوگ یہ مطالبہ نہیں مانیں گے تو میں یہاں سے مستعفی ہو کر باہر چلا جاؤں گا، اور لوگوں سے کہوں گا کہ یہ سب وعدے جو کیے گئے تھے اسلام کے بارے میں تحریک پاکستان کے دوران، یہ سب لوگ جھوٹے ثابت ہوئے. لہذا وہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. بہت بڑی بات ہے اس 20ویں صدی عیسوی میں کے وسط میں، وہ بات وہ اللہ اس کی اکبر آبادی کا جو شعر ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو واقعہ یہ ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک ملک کی دستور ساز اسمبلی، کوئی مولوی واز نہیں کہہ رہا ہے، اسمبلی طے کر رہی ہے کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، ہمیں وہ اختیار اللہ اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر استعمال کرنا. یہ بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی اچیومنٹ تھی. یہ کام 100% درست تھا. دوسرا کام 100% غلط ہو گیا کہ الیکشن میں حصہ لیا 1951 کے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ ایک پارٹی بن گئے، دوسروں سے اب آپ کا مقابلہ ہو گیا. ظاہر بات ہے کوئی مسلم لیگی تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو آپ اپوزٹ گروپ میں آ گئے. علماء نے دیکھا کہ اگر یہ الیکشن لڑ سکتے تو ہم کیوں نہیں لڑ سکتے، ہمارا تو دائرہ اثر اور زیادہ ہے، ہمارے پاس تو ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، ہم تقریریں کرتے ہیں. اسی وقت سے پھر یہ جے یو پی کے نام سے جو تحریک چلی ہے، یہ یعنی مولانا نورانی میاں وغیرہ کی، ورنہ ان کو تو کوئی سروکار تھا ہی نہیں، یہ مسلم لیگ ہی میں تھے اگر تھے بھی، ورنہ یہ ہے کہ اپنے درود کی محفلیں ہیں اور سلام ہے اور جلوس ہے، اللہ اللہ کا سلائی سے آگے انہیں سیاست سے بحث نہیں تھی، میدان میں آ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام ہماری سیاسی میدان کی ایک یوں سمجھیے چپکلش کا ایک ایشو بن گیا، کنٹروورسی کا ایشو بن گیا. یہ ہے جو غلط ہوا، وہ ہے جو صحیح ہوا. اسی کو چلنا چاہیے تھا، جیسے 31 علماء ان کے 22 نکات دستور کے آئے لیکن اسے کیری نہیں کیا گیا، اس لیے اب تو معاملہ جو ہے آپس میں بھی اختلاف کا اور مقابلے کا بن گیا تھا. اس کے بعد آگے چل کر اب یہاں پر جب مارشل لا آیا تو مولانا مودودی نے جو کام کیا اسے میں 50% صحیح سمجھتا ہوں، 50% غلط. صحیح یہ تھا کہ مارشل لا کی مخالفت کی جاتی اور کی انہوں نے، صحیح کی. جمہوریت کی تائید کی جاتی انہوں نے کی اور وہ کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ کہ اس میں جس درجے وہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خود بھی اپنی پوری قوت کو اسی میں جھونک دیا، یہ غلطی تھی. اس لیے کہ جمہوریت اس وقت آئے گی کسی ملک میں، مسلمان ملک میں، تو جیسے جمہور ہے ویسے ہی آئے گی. مارشل لا کے مقابلے میں جمہوریت پسندیدہ ہے، لیکن خود جمہوریت جو ہے اس وقت جو آئے گی تو جیسے بھی عوام کے اذہان ہیں، سوچ ہے، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، وہ اسی کی ریفلیکشن ہوگی آپ کی اس قیادت کے اندر. لہذا پہلی مرتبہ جمہوریت آئی تو بھٹو صاحب آئے، دوسری مرتبہ جمہوریت آئی تو بھٹو صاحب کی صاحبزادی آ گئی. تو یہ تو در حقیقت انیویٹیبل نتیجہ ہے. تو میرے نزدیک اس میں 50% تعلق درست تھا کہ تائید مارشل لا کی نہیں جمہوریت کی، لیکن خود اپنی قوتوں کو اسی پروسیس کے تحت جو میں نے عرض کیا، جو شروع ہوا تھا مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک سے اور پھر علماء کو جمع کر کے ایک جوائنٹ پلیٹ فارم مذہبی قوتوں کا کہ جو عوامی مطالبے کی شکل میں میدان میں آ سکے، اگر یہ کام ہوتا تو شاید آج کے حالات بہت مختلف ہوتے، واللہ اعلم. تو میرے نزدیک یہ جلد بازی یہاں بھی ہوئی، وہاں دوسری شکل میں ہوئی کہ وہاں انہوں نے قومی ایشو تھا، اسلام کا مسئلہ نہ مصر میں تھا نہ آج کہیں ہے، اصل میں تو یہ سارے کے سارے نیشنل ایشوز تھے. اس نیشنل ایشو میں حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو پری میچورلی ایکسپوز کیا، اور جب معلوم ہوا دنیا کو کہ اخوان کی طاقت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے، تو انہوں نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شہید کرایا حسن البنا کو رحمہ اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری تحریک جو ہے انتشار کا شکار ہو گئی. یہ ہے وہ ظاہری یا خارجی سبب. لیکن دوسرا جملہ کیا ہے، لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا. یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے ہی عرض کی کہ ان تحریکوں میں پری پارٹیشن بھی جماعت اسلامی کا جو تصور دین اور اس کے اندر جو خاص طور پر جو ایمان کا حصہ ہے اور جو ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، باطنی حصہ جو ہے ایمان کا، اس پر جتنا ایمفیسس ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. اب یوں سمجھئے کہ فرض کیجئے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، میں ناکام ہو جاتا ہوں، میری ناکامی کے کچھ اسباب خارجی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اسباب داخلی بھی ہو سکتے ہیں. میرے اندر شاید اتنی محنت کا مادہ نہیں تھا جتنی محنت درکار تھی، میرے اندر شاید اتنی مشقت کے لیے ہمت نہیں تھی جتنی مشقت اس کام کے لیے درکار تھی. عام طور پر آدمی کا معاملہ یہی ہوتا ہے انسان کا کہ وہ خارجی اسباب تلاش کر کے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، وہ اپنے اندر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میری کوئی کمی، میری کمزوری، امتحان میں کوئی فیل ہو گیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، پرچہ ایسا آ گیا تھا، فلاں وقت میں بیمار ہو گیا تھا، جو خارجی اسباب ہیں ان کو تو آدمی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن اپنے اندر جھانکنے کے لیے آدمی اکثر و بیشتر تیار نہیں ہوتا. میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ اس پہلو سے کہ ایک تو یہ خارجی سبب بنا کہ یہ ٹکراؤ ہوا ہے قومی قیادتوں سے یا ترقی پسند عناصر سے، یہ قبل از وقت ہو گیا، اب پری میچور ہو گیا، ابھی یہ تحریک اتنی تیار نہیں تھی، یہ خارجی ہے. داخلی یہ ہے کہ در حقیقت اسلام کی بنیاد ہے ایمان پر، اور ایمان، اب پھر وہی تین الفاظ تین کے مقابلے میں ان کو ذہن میں لے آئیے، ایمان کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ پر یقین اور اس کی ذات و صفات کا یقین، آخرت کا یقین، زندہ یقین، برننگ فیتھ، اس درجے کے آدمی کا اصل مطلوب و مقصود آخرت بن جائے، دنیا میں اس کی کیفیت بس یہی ہو جیسے حدیث میں آتا ہے کن فی دنیا کاننا کا غریب و عابر و سبیل. اگر اس درجے دلی انقطاع نہیں ہوتا دنیا سے تو یہ کہ وہ کام جو کہ ایمان کی جڑ پر جو درخت اگنا چاہیے، پروان چڑھنا چاہیے، وہ نہیں چڑھے گا. اسی طریقے سے رسول سے صرف ایک زبانی کلامی تعلق، جب تک دلی محبت کا ایک رشتہ استوار نہیں ہوگا، جس کو کہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں. یہ جو باطنی کیفیات ہیں ان کا انڈر ایمفیسس، جتنی اس کے اوپر ایمفیسس جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہ ہونا، یہ در حقیقت اصل سبب ہے کہ طرف اب ہمیں اس کی نشاندہی کرنی ہے ذرا تفصیل کے ساتھ. اسی لیے اب اگلی ہماری بحث ہے جس کا عنوان ہے تعبیر کی کوتاہی. کوتاہ کہتے ہیں کم رہ جانے کو. میں یہاں آپ سے عرض کر دوں کہ جماعت اسلامی ہند کے بھی ایک سابق، یہ ذرا صاف کیجیے، کوئی ایک سابق ڈیوٹی رکھیں اپنی، جماعت اسلامی ہند سے بھی ان کے ایک اہم شورا کے رکن تھے مولانا وحید الدین خان، وہ علیحدہ ہوئے تھے تقریباً اسی زمانے میں جس زمانے میں کہ ہم لوگ یہاں علیحدہ ہوئے ہیں، یہ وہی سن 57 56 57 58 کی بات ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تعبیر کی غلطی. ان کا موقف یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے یا مولانا مودودی نے جو کانسیپٹ دیا ہے کہ دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے، ان اقیم الدین کا مطلب ہے دین کو قائم کرو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے، یا دین کا غلبہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کے لیے جہاد اور جد و جہد اور جان و مال کا پانا، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، لازم ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. لہذا انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے تعبیر کی غلطی. مجھے ان سے بھی اختلاف ہے. اب اسی لیے میں نے جو یہاں پر عنوان قائم کیا وہ کوتاہی ہے. مطلب یہ کہ پہنچنا یہاں تک چاہیے تھا, یہاں تک پہنچ کر کوئی رہ گیا تو اس کو کہتے کوتاہ. کوتاہ قد, یہ عام طور پر آپ نے لفظ سنا ہوگا, پست قد جو لوگ ہوتے کوتاہ قد, تو جو ایک ایوریج انسان کا قد ہونا چاہیے اس سے کم ہے تو کوتاہ. کوتاہی اسے کہتے ہیں کہ ایک ریکوائرڈ اور پسندیدہ معیار تک بات نہ پہنچے. ایک ہوتی ہے غلطی کہ بالکل ہی اس کے برعکس سمت میں کوئی بات جا رہی ہو. تو میرے نزدیک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ تصور دین اور یہ تصور فرائض دینی غلط ہے, بلکہ یہ کہ اٹ فالز شارٹ آف سم تھنگ. کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس میں کم رہ گئی ہے, جس کی کہ تلافی ہو جائے تو یہ بات صحیح ہے بالکل. اور اس کو بھی یوں سمجھیے, دیکھیے ہر عمارت جو ہے وہ اوپر آپ یہ کئی منزلوں کی عمارت کا تصور کر لیں, لیکن نیچے اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے. عمارت جو بتائی گئی ہے اس کے بنیاد کی کمی ہے. عمارت اسلام کا نظام یہ ہے, اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے, اسلام کا معاشی نظام یہ ہے, اسلام کا سماجی نظام یہ ہے, یہ اوپر کی عمارت ہے. جیسے کسی گھر میں یہ ڈائننگ ہال ہے اور یہ بیڈ روم ہے اور یہ فلاں ہے, اسلام کا ایک معاشی نظام ہے, اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے, سماجی نظام ہے, آئلی نظام ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی غلطی نہیں ہے, غلطی در حقیقت اس کی جو بنیاد ہے اس کی اہمیت کا ذہنوں میں ہونا, اس پر اتنا ہی امفیسائز کرنا جو ضروری ہے اس عمارت کے استحکام کے لیے, در حقیقت کمی وہاں ہے. تو یہ ہے اصل میں, اگر اس کو آپ نے بنیادی بات کو سمجھ لیا جو میرا موقف ہے تو پڑھیے بہت آسان ہو جائے گا. ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کا مطالعہ اسلام اسی مغربی نقطۂ نظر پر مبنی ہے جس میں روح پر مادے اور حیات اخروی پر حیات دنیاوی کو فوقیت حاصل ہے. چنانچہ اسلام کے ان ماوراء طبعیاتی اعتقادات کا جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے, اقرار تو ان کے یہاں موجود ہے لیکن انہیں کچھ زیادہ درخور اعتناء اور لائق انتفاق نہیں سمجھا گیا, اور نگاہیں کلیتاً اس ہدایت و رہنمائی پر مرکوز رہیں جو حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام نے دی ہیں اور جن کے مجموعے کا نام اسلامی نظام زندگی رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی کا آپ دیکھیے, وہی جو تین چیزیں تھیں ان میں سے ایک ایک کا ہم جائزہ لیتے ہیں. اب میں خدا کے بجائے اللہ رکھ رہا ہوں اور یہاں کائنات, روح میں جسم اور مادہ, حیات اخروی حیات دنیاوی, اور جدید تہذیب کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں ان چیزوں پر ایمفیسس زیادہ ہے, اگرچہ وہاں بعض جو فلسفے ہیں ان میں ان چیزوں کا انکار ہے اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار تو موجود ہے لیکن ایمان باللہ کی وہ کیفیت کہ آفاق و انفس میں تنہا وہی فاعل مطلق, مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب نظر آنے لگے بالکل مفقود ہے. یہ کیفیت ہے انسان کی, نفسیاتی کیفیت. جب واقعتاً اللہ پر ایمان ہو جاتا ہے قائم تو وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر آن اللہ کی مرضی, کوئی پتا بھی جو ہے اس کی اذن کے بغیر نہیں ہلتا. مؤثر حقیقی وہ ہے, اگرچہ تاثیر ہے, پانی کی یہ تاثیر ہے, آگ کی یہ تاثیر ہے, یہ جلا دیتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آگ کی یہ تاثیر مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. یہ تبھی جلائے گی اگر اللہ چاہے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو آگ نہیں جلائے گی. کسی شے کی اپنی کوئی ذاتی پراپرٹی بروئے کار نہیں آ سکتی جب تک اذن رب نہ ہو. اس لیے کہ مؤثر حقیقی وہی ہے, فاعل حقیقی وہی ہے. میں نے ارادہ کیا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤں, میں یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اس میں رب نہ ہوتا. تو در حقیقت میرا ارادہ اور میری خواہش اپنی جگہ پر ہے اور میری کوشش اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی بھی کام کا پایہ تکمیل تک پہنچنا بغیر مشیت اذنی ممکن نہیں ہے. اسباب سب ہیں لیکن مسبب الاسباب وہ ہے، ان تمام کوزز کو ایکٹیویٹ کرنے والا وہ ہے مسبب. تمام اسباب کا سرا جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے. جب تک یہ انسان کا حال نہ بن جائے تو در حقیقت ایمان باللہ صرف ایک زبانی اقرار ہے. تو جو اقبال نے کہا ہے، خرد کا لفظ استعمال کیا ہے، میں یہاں زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ صرف ایک اقرار باللسان ہے، جب تک کہ وہ تصدیق بالقلب والی کیفیت نہیں آئے گی، اور قلب کے اندر اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان کی یہ کیفیت ایمان باللہ کی اس کا لا محالہ اور منطقی نتیجہ ہے. اسی طرح آخرت پر آئیے، آخرت کا اقرار تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر ایسا ایمان کہ کن فی دنیا کا انہ کا غریب و عابر و سبیل ان کی کیفیت پیدا ہو جائے قطن ناپید ہے. یہ ہے حضور کی حدیث کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلنے والے مسافر. ایک کیفیت تو یہ کہ میں یہ محسوس کروں کہ یہ میری جگہ ہے، یہاں مجھے پھلنا ہے، پھولنا ہے، پھیلنا ہے، جائیداد بنانی ہے، یہ کرنا ہے، لمبی پلاننگ ہے اپنے لیے، اپنی آئندہ نسل کے لیے. ایک یہ راہ گزر ہے، راہ گزر سے جتنی دلچسپی ہوتی ہے. ایک تو یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں سبھی اس کے، غریب ال غریب کہتے ہیں اجنبی، غریب الوطن، جیسے کوئی جان پہچان والا یہاں کوئی نہیں، میرا گھر اور ہے، میرا وطن اور ہے، میں وہاں سے آیا ہوں وہیں جا رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ راہ گزر ہے، راستہ ہے. یا عابر و سبیل، راستہ چلنے والا، راستہ عبور کرنے والا. اور ایک اور پیاری حدیث ہے حضور کی، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہرتا ہے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے. درخت سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو، اگر حال یہ ہو کہ ہمیں بھی فکر اپنے ڈرائنگ روم سے جانے کی پڑی ہوئی ہو، وہی ویلیوز، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، توانائیاں لگ رہی ہوں انہی کاموں کے اندر جن میں کہ دوسروں کی لگ رہی ہیں، لیکن یہ کہ کئی کئی کورسز کے ڈنر کھانے کے بعد ہم بیٹھ کر پھر جو اس کے بعد جو چیٹنگ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس میں درد کا اظہار کریں، اسلام کا یہ حال ہے اور قوم کا یہ حال ہے اور فلاں کا یہ ہو رہا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، کسی کو گالیاں، کسی کے لیے اظہار ہمدردی، اور یہ سمجھ لینا کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اپنے آپ کو فریب اور دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اگر آپ کی اپنی کیفیت یہ نہیں ہے، اس دنیا کے ساتھ آپ کے تعلق اور لگاؤ کا معاملہ وہ نہ ہو گیا، اس لیے کہ اسلام کو غالب کر دینا، ایک عام مسلمان کسی زندگی گزارنا، نماز روزہ ہے، اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا پروفیشن، یہ اور بات ہے. ایک ہے وہ کام کہ اسلام کو غالب کرنا ہے، یہ تو عظیم ترین کاموں میں سے ہے. اس کے لیے وہ ایمان اقرار باللسان والا جو ہے وہ کام نہیں دے سکتا. اس کے لیے جو انرجی درکار ہے، اس کے لیے جو کمٹمنٹ درکار ہے، اس کے لیے انسان سے جو قربانیوں کا وقت آئے گا، اثار کا وقت آئے گا، وہ جب تک کس کیفیت کا ایمان نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا، جس کی مثال ہمارے سامنے صحابہ اکرام کا معاملہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عکس جب تک پیدا نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے. اسلام آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اسلامی نظام ہو، کیا کہنے ہیں، ہمارا نظام ہے، بہتر نظام ہے. لیکن یہ کہ وہ عبداللہ شاکر کی ایک نظم تھی، یہ پنجابی زبان کے شاعر تھے، جماعت اسلامی کے، غالباً اب بھی بقید حیاتی ہے. تو یہ الیکشن جو 1951 کا ہوا، اس میں انہوں نے مزاحیہ نظم لکھی تھی دولتانہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ وزارت پنجابے والی لینی ضرور ہے، نظراں تھی ڈیڑے نیڑے، قدماں تھی دور ہے. نظروں سے تو بہت نزدیک نظر آیا، قدموں سے بہت دور ہے. اسی طرح اسلامی نظام نظروں سے دور قریب نظر آئے گا، قدموں سے دور رہے گا، اس لیے کہ اس کو فل واقع ان قدموں کا وہاں تک پہنچنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، جب تک کہ ایمان کی یہ کیفیات کسی نہ کسی درجے میں انسان کے باطن میں پیدا نہ ہو گئی. تیسری چیز روح کے حوالے سے سمجھیے کہ روح اور روح الامین ہے جو وحی لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو روح کا ایک تعلق نبوت و رسالت سے بھی ہے. کل بھی میں بتا چکا ہوں کہ بیچارے سر سید احمد خان کو یہی مصیبت پڑ گئی تھی کہ فرشتے کا انکار ہوا تو اب وہی کی توجیہ کیا ہو. اور کل میں بتانا بھول گیا کہ درحقیقت ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو ایک زمانے میں ہمارے ہاں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ڈائریکٹر تھے صدر ایوب صاحب کے زمانے میں, انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی جو 1968 میں چھپی ہے ان کی اسلام انگریزی میں. اس میں انہوں نے وحی کے بارے میں سر سید احمد خان ہی کے نظریات پیش کیے تھے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وحی وغیرہ فرشتے کے ذریعے سے نہیں آئی ہے, یہ تو نبی کے قلب کے اندر سے ہی اس کا چشمہ پھوٹتا ہے فوارے کے مانند. جس پر ایجیٹیشن ہوا تھا شدید, پھر انہیں یہاں سے جانا پڑا, پھر وہ شکاگو میں رہے, میری ملاقاتیں ان سے ہوتی رہی ہیں شکاگو میں, اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں نے اس وقت یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ تین جو آرٹیکلز دیے ہیں فیتھ کے, ان میں سے اللہ کے بارے میں بات ہو گئی کہ وہ حقیقی ایمان جس شے کا نام ہے وہ تو اس وقت یوں سمجھے کہ حاصل ہوا ہے جبکہ یہ کیفیت حال انسان کا یہ بن جائے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ ہر آن ہر لحظہ ذات باری تعالیٰ ہی کی مشیت کار فرما ہے, مؤثر حقیقی وہی ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ, حقیقت میں کوئی فاعل نہیں کوئی مؤثر نہیں سوائے اللہ. اسی طریقے سے آخرت کا یقین جب تک اس درجے کا نہ ہو جائے کہ دنیا سے بے رغبت ہی پیدا ہو جائے, دنیا میں رہو استعمال کرو لیکن دلی تعلق اس کے ساتھ نہ ہو, مقصود و مطلوب آخرت ہو, اور کیفیت یہ ہو جائے جیسے کہ راہ چلتا مسافر ہے, اسے جانا اسے معلوم ہے مجھے کراچی جانا ہے, کراچی میں میرے بچے ہیں میرا گھر بار ہے, راستے سے گزرنا تو پڑے گا آدمی کو بہرحال, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی منزل نہیں ہے, منزل آخرت ہے, منزل ماں کی بریاست. اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی کن فی دنیا کا ان کا غریب و عابر و سبیل, تو زبانی اقرار آخرت کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے اس سرمایے سے اور اس پونجی سے اگر آپ چاہیں کہ انقلاب برپا کر دیں تو این خیال استو محال استو دوں, یہ ہونے والی بات نہیں. اسی طرح تیسری بات پر آئیے, رسالت کا اقرار تو ہے لیکن محبت رسول نام کو موجود نہیں. ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ایسی بزنس لائک ایٹیچیوڈ جیسا کہ کوئی تعلق ہوتا ہے اس درجے کا تعلق کہ ہاں رسول ہے اللہ کے نمائندے ہیں ان کا حکم ماننا ہے, یہ کام نہیں دے گا جب تک کہ رسول کی محبت جو ہے انسان کے قلب میں پیوست نہ ہو. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, یہ حدیث بخاری کی تو ہے لازمن, مجھے یہ معلوم نہیں کہ مسلم میں بھی ہے یا نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و بلغہ والناس اجمعین, حقیقی ایمان کا تو یہ تقاضا. اب اس میں یہ کہ اتباع سنت اس کے ضمن میں دیکھ لیجئے, لیکن محبت رسول نام کو موجود نہیں, اور مقام رسالت کا تصور زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو ڈاک کے ہرکارے اور صرف اپنی زندگی میں ملت کے مرکز یعنی رہبر و مطاع سے زیادہ نہیں ہے, اور جو سنت کے مقام سے زیادہ آگاہ ہے انہوں نے بھی سنت عادت اور سنت رسالت کی تقسیم سے ایسا چور دروازہ پیدا کر لیا ہے جس سے کم از کم اپنی نجی زندگیوں کی حد تک زمانے کا ساتھ دینے کی آزادی برقرار رہے. گویا ایمان کا صرف وہ اقرار پایا جاتا ہے جو قانونی اسلام کی بنیاد ہے, اور یہ کیفیت کے ایمان انسان کا حال بن جائے, نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی کسی ضرورت و اہمیت کا احساس بھی سرے سے انقا ہے. یہ رسالت کے بارے میں دو باتیں میں نے کہی ہیں, تو زیادہ ترقی پسند لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہ منکرین حدیث اور منکرین سنت, غلام احمد پرویز ان کے ٹاپ پر. انہیں یہ در حقیقت یہ ایک ہی کنبہ ہے, ڈاکٹر فضل الرحمان بھی اسی کنبے کے آدمی تھے, لیکن یہ ہے کہ جو اس کے سب سے بڑے اسپوکس مین تھے وہ غلام احمد پرویز. ان کے نزدیک تو رسول کا کام صرف قرآن پہنچا دینا تھا, اللہ اللہ خیر سنا, جیسے کہ ڈاکیا آتا ہے خط دیتا ہے آپ کو, اس کا کام ختم ہوا. اب آپ جانے آپ کا خط جانے, خط میں کیا لکھا ہے اسے سمجھے, جو سب جو لکھا ہے آپ کے کسی دوست نے کوئی فرمائش کی ہے پوری کرے, آپ کے کسی سپیریئر نے کسی باس نے کوئی حکم دیا اس کی پیروی کرے اس کی تعمیل کرے, آپ جانے وہ جانے, ڈاکیے کام پہنچا دینا ہے. اور اس کو انہوں نے گویا کہ اوتھینٹیکیٹ کیا ہے اس سے کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے پہنچا دینے کی, مما علینا الا البلاغ, فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین, بس پہنچا دینا. تو یہ تو در حقیقت بہت ہی محدود اور بہت ہی معیار سے گرا ہوا تصور ہے رسول کا. رسول تو در حقیقت آتے ہیں وہ متاع بن کر آتے ہیں، وہ کتاب کے شارح بن کر آتے ہیں، اس کی تبیین کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے مضمرات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، کرتے تھے کہ یہ ہے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اب تو نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہوا. رسولوں کا فنکشن صرف یہ نہیں تھا کہ پہنچا دیں. وہ بات جو کہی جاتی تھی کہ آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے سوائے تبلیغ کی، اس کے لیے ان کو زبردستی ایمان پر لے آنا، اسلام پر لے آنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. ناؤ دے آر ریسپانسبل. لیکن یہ کہ اس کو وہاں استعمال کرنا کہ سوائے اس کے ان کا کوئی اور فرض منصب ہی نہیں ہے، تو یہ در حقیقت بہت بڑا مغالطہ، بہت بڑا دھوکہ ہے. ان کا تو فرض ہے حضور قرآن انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس چیز کو جو ہم نے ان کے لیے اتاری. تو تبیین، توضیح، پھر اس کی تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر اس کے لیے قولاً اور عملاً اس کی ایک مثال پیش کرنا، یہ ساری چیزیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. اچھا یہاں تک تو بات جو ہے ہماری جو یہ تحریکیں ہیں ان میں موجود ہیں، لیکن اصل میں صرف یہ ایک اس طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ذاتی محبت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قلب کی گہرائیوں کے اندر سرایت کر چکی. اب اس سے وہ محبت بھی مراد نہیں ہے کہ آدمی عشق کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور نہ اتباع ہے نہ اطاعت ہے احکام کو بھی، تو وہ تو ایک دوسری انتہا ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اس کو خارج بحث کر دیجیے. لیکن یہ کہ یہ جو ہے اتباع اور اطاعت، اس کے ساتھ محبت کی چاہیے، اور اس کا در حقیقت کیا ہوگا، انڈیکس کیا ہوگا، وہ یہ کہ کس درجے میں آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں. پیروی کرنا صرف اس معنی میں نہیں کہ اگر وہ مسواک کرتے تھے تو آپ نے بھی مسواک کر لی، یہ بھی پیروی میں شامل ہے. فرض کیجئے کوئی شخص جو ہے کہتا ہے کہ حضور تہبند باندھتے تھے، میں بھی تہبند باندھوں گا، یہ بھی ہمارے نزدیک ایک پازیٹیو ویلیو کی شے ہوگی کہ اگر اس وجہ سے کوئی شخص تہبند باندھتا ہے اور پہنتا ہے، اپنے لباس کے طور پر اختیار کرتا ہے کہ یہ حضور کا چونکہ لباس نہیں تھا. بعض آپ نے اولیاء اللہ کے کچھ اس قسم کے واقعات کہیے یا کہانیاں سنی ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں چیز نہیں کھائی، خربوزہ کبھی نہیں کھایا. کیوں بھائی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، ثابت نہیں ہے کہ حضور نے کھایا ہو، یا یہ کہ حضور نے کس طور سے کھایا، کاٹا تو کس طرح کاٹا. تو یہ جو ہے اس طرح کا انداز، یہ تو خیر ایک غلوب کے درجے کی بات ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ ان چیزوں میں بھی ویلیو ضرور رہے گی. یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تہبند ہی باندھوں گا اس لیے کہ حضور کا لباس تہبند تھا، تو یقیناً یہ محبت کی ایک علامت ہے اور اس اعتبار سے ہمارے نزدیک قابل قدر ہوگی. لیکن اسی کو آگے بڑھائیے کہ سب سے بڑا اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو یہ ہے کہ جس کام میں آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے، اس کام میں اسی طور سے ہم بھی اپنے آپ کو جھونک دیں. آغاز وحی کے بعد سے کتنا وقت آپ نے معاش کے لیے لگایا؟ آپ نے کوئی جائیداد بنائی، کوئی گھر بنایا، کوئی محل تعمیر کیے، کیا کیا؟ اپنے وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جانے کا کوئی پروگرام بنایا؟ ساری توانائی، ساری قوت، ساری صلاحیت کبھی کس کام ہے؟ اللہ کا دین پھیلے، اللہ کا دین قائم. تو گویا کہ پوری زندگی کے اندر اتباع اولین ہوگا اس معیار سے کہ آیا اسی کام کے لیے آپ بھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اگر اس انداز سے حضور کے نقش قدم کی پیروی کرنے کو تیار نہیں، تو چھوٹی چھوٹی جو یہ اتباعات ہیں اور چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں، تو یہ تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ اپنے مقام پر رہیں گی، ان کی نفی ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مچھر چھانے ہیں اور سموچے اونٹ آپ نکل گئے. بہرحال یہ ہے میرے نزدیک کمی ان تحریکوں کے اندر، وہ انر جذبہ جتنا ہونا چاہیے استقامت کے لیے، جو اندر ایمان کی قوت چاہیے، در حقیقت وہاں کمی تھی. اجلت بھی انسان اسی وقت کرتا ہے، کوئی فوری سی خارجی ٹیمپٹیشن نظر آتی ہے اور آدمی ادھر لپک جاتا ہے، کمزوری کہیں اپنے اندر ہوتی ہے. لہذا یہ دونوں فیکٹر سامنے رکھیے. جماعت اسلامی کے بارے میں پہلا جو سبق تھا اس پر میری پوری کتاب موجود ہے، تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ. اجلت کی وجہ سے جو قدم اٹھایا گیا پاکستان میں، اس نے تحریک کی نوعیت بدل دی. یہ وہ انقلابی اصولی اسلامی جماعت کے بجائے اب اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی. لیکن یہ کہ اصل جو کمی ہے، ایسا کیوں ہوا، یہ حادثہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ جڑ بنیاد میں کہیں کوئی کمزوری تھی، اور وہ کمزوری یہ ہے جس کو میں نے یہاں معین کیا. اور اس میں صرف شفٹ آف ایمفسس کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہو، یا آخرت کا انکار کیا ہو معاذ اللہ. لیکن یہ کہ ایمان کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دو ایلیمنٹس ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. اس پر ایمفیسس ہوا ہے، اس پر جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اس کی وجہ سے وہ کمی رہی ہے، کمزوری رہی ہے، کہ جس کی بنا پر پھر ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہے وہ مؤثر ہوتے ہیں. جیسے میں نے کل ایک طالب علم کے سوال کے جواب میں کہا تھا، آدمی کی اپنی انر ریزسٹنس کمزور پڑ گئی ہو تو تمام بیکٹیریا حملہ آور ہو جائیں گے. بیکٹیریا ہمارے منہ میں ہیں، موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن جب ذرا اندر ریزسٹنس کم ہوگی وہ ہمارے حلق پر، ہمارے اور انفیکشن جو ہے پھیپھڑے کے تک برونکائٹس ہو جائے گا، اس لیے کہ اصل میں ہماری اپنی ریزسٹنس کمزور پڑ گئی، ورنہ بیکٹیریا کی کیا وجہ ہے جو ہم پر اثر انداز ہو سکے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک ریزسٹنس اپنی کمزور ہوئی ہے، خارج سے بیکٹیریا کا حملہ ہوا ہے. تو یقیناً اس کے اندر جو انر ایلیمنٹ ہے، داخلی پہلو، وہ یہ ہے کہ ایمان کو جس درجے میں ایمفیسائز کیا جانا چاہیے تھا، ایمان کو جس طرح حال بنانا چاہیے تھا، اس پر جتنے ایمفیسس کی ضرورت تھی، ان تحریکوں میں بحثیت مجموعی وہ ایمفیسس موجود نہیں ہے. اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین سٹیٹ کا ہم معنی قرار پایا. اب دیکھیے یہاں بھی یہ نہ سمجھیے کہ میں اسلامک سٹیٹ کا منکر ہوں. اسلامک سٹیٹ ہے، اسلامک سٹیٹ قائم ہونی چاہیے، اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے. اسلامک سٹیٹ دنیا کی دوسری نیشنل سٹیٹ سے بڑی مختلف ہے، یہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے. لیکن یہ کہ دین صرف سٹیٹ نہیں ہے، دین اس سے کہیں زیادہ وسیع تر حقیقت ہے، اور عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی. اب دیکھیے قرآن مجید میں لفظ اطاعت بھی آتا ہے اور عبادت بھی آتا ہے. یہ دونوں لفظ ہم مانی نہیں ہیں، لیکن اگر ایمفیسائز ہم کر دیں گے کہ عبادت کے معنی ہے اطاعت، اگرچہ اطاعت اس میں شامل ہے، نفی اس کی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں بات کہی جائے گی کہ اطاعت جمع محبت، یہ دونوں چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں. ایک اطاعت ہوتی ہے مارے باندھے کی اطاعت، زبردستی کی اطاعت. ہم انگریز کی اطاعت کرتے تھے، غلام تھے، عبادت نہیں کرتے تھے. تو عبادت اور اطاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جب کسی ہستی کی تعظیم، جب کسی ہستی کے لیے احترام، جب کسی ہستی کے لیے محبت گہری پیدا ہو جائے اور پھر ہمتن انسان اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دے، وہ ہے عبادت. تو اطاعت یقیناً ایک اہم ایلیمنٹ ہے عبادت کا. اچھا یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ جو شفٹ آف ایمفیسس، اس کا یہ سبب ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے عبادت کا یہ تصور ہو گیا تھا کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سود خوری بھی کر رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور انگریزی قانون کے تحت مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں. اطاعت تو نہ ہوئی، اللہ کا حکم ہے یہ کام نہ کرو، کر رہے ہیں لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو چونکہ ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں غلط پیدا ہو گیا تھا، تو یقیناً یہ بات صحیح کہی گئی کہ وہ عبادت عبادت نہیں جس میں اطاعت نہ ہو، صحیح ہے. لیکن جب اطاعت ہی کو اوور ایمفیسائز کر دیا گیا تو محبت والا ایلیمنٹ اس کے اندر سے کم ہو گیا، اور یہاں پر پھر ایک روکھی سوکھی پھیکی قسم کی ایک ریچولزم کی شکل بن کر رہ گئی، جب تک کہ اس میں وہ محبت کی چاشنی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم، یہ شاگرد اور استاد، ان دونوں نے جو ڈیفائن کیا ہے عبادت کو، العبادت و تجمع اصلین، عبادت دو بنیادوں کو جمع کرتی ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا. اطاعت سر تسلیم خم، جو حکم ہو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے. یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی تو عبادت کا تصور مکمل ہوتا ہے. لیکن اگر صرف اطاعت رہ گئی تو عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی. نماز کا یہ مقام کہ وہ معراج المومنین ہے، حدیث ہے صلاۃ معراج المومنین، نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے اور نفس انسانی کا اس سے ایسا انس کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے تو فرمایا کہ میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. راحت مجھے ملتی ہے نماز میں. ارحمی یا بلال, جب کہیں حضور کو کوئی کوفت ہوتی تھی کسی مسئلے پر یا کوئی فکر دامنگیر ہوتی تھی, فوراً آپ نماز پڑھ لوگ اختیار کرتے تھے, اس لیے کہ لذت اس میں ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, راحت اس میں ہے. اب اگر یہ نہیں ہے اور صرف آپ نے وہ فرض جو ہے اس کو ادا کرنے کی عادت بھی اپنے اندر ڈال لی ہے, تو اس سے پھر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو دین میں مطلوب ہے. اس کے برعکس زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو صلاۃ معاشرے کے ہم معنی قرار پائے, یہ پھر وہی ہے منکرین حدیث, وہ تو صلاۃ کے معنی نماز لیتے ہی نہیں, وہ تو کہتے صلاۃ کا مطلب معاشرہ, اقیم الصلاۃ معاشرہ قائم کرو, بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے. دوسروں کے نزدیک بھی اس کی اصل اہمیت کس حیثیت سے ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح اور تنظیم کا ایک جامع پروگرام ہے, مسلمانوں کی تنظیم, ہر نماز میں جو ہے محلے کے لوگ جمع ہو رہے ہیں, پھر بڑی بستی یا پورا اگر کوئی چھوٹا سا ہی قصبہ ہے تو اس کے سب لوگ جو ہے جمعے کے دن جمع ہو رہے ہیں, پھر یہ کہ سال میں ایک دفعہ عیدین میں جمع ہو رہے ہیں, تمام بڑا شہر بھی ہے تو اس کے بھی لوگ جمع ہو گئے ہیں, اور پھر یہ کہ سال میں ایک دفعہ جو ہے حج کے موقع پر پورے عالم اسلام کے لوگ جمع ہو رہے ہیں. اس میں یقیناً یہ ایلیمنٹ موجود ہے, جو نماز فرض ہے اس میں یقیناً معاشرے کی تنظیم کا پروگرام بھی شامل ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ایمفیسائز کر دیں گے صرف, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ صرف ایک معاشرتی ایک مصلحت کی شے بن کر رہ جائے گی, جو اس کی اصل حقیقت باطنی ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ اور معراج المومنین ہونے کا مقام, وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا. زکوٰۃ کا یہ پہلو کہ یہ روح کی بالیدگی اور تزکیے کا ذریعہ ہے, اس قدر معروف نہیں جتنی اس کی یہ حیثیت کہ یہ اسلامی نظام معیشت کا اہم ستون ہے. یہاں پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یقیناً اسلامی نظام معیشت کا ایک اہم ستون زکوٰۃ ہے, لیکن زکوٰۃ کا لفظ اسی سے بنا جس سے تزکیہ ہے, یہ تو اندر کے گند دھونے کا ذریعہ ہے, اس لیے کہ انسان کا اندر کا گند جو ہے وہ کیا ہے, دنیا کی محبت, اور دنیا کی محبت جو ہے اس کا سمبل کیا ہے, مال کی محبت, یہ تو اس کو اندر سے دھونے کا ذریعہ ہے. یہ بھی اس کا اسپیکٹر, یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ فقراء اور محتاج اور مساکین کی ضرورت پوری ہوتی ہے, معاشرے میں ہیز اور ہیو ناٹ کا بہت زیادہ فرق نہ رہ جائے, ایک فری اکانومی ہے تو کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے, تو کوئی نہ کوئی فیڈ بیک کا نظام ہونا چاہیے جس کو آج کل دنیا میں سوشل انشورنس کہتے ہیں, سوشل سیکورٹی کہتے ہیں, انمپلائمنٹ الاؤنس کہتے ہیں, یا ویلفیئر کہتے ہیں امریکہ میں, یہ مختلف نظام ہے. تو یقیناً زکات اس ضرورت کو بھی پورا کر رہی ہے, لیکن یہ کہ اس کی اصل اہمیت, اس کی اصل روح جو ہے وہ در حقیقت تزکیہ ہے باطن کا ایک ذریعہ ہے. روزے کے بارے میں یہ تو خوب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ضبط نفس سیلف کنٹرول کی مشق و ریاضت ہے, لیکن اس کی اس حقیقت کا یا تو سرے سے ادراک ہی نہیں ہے, یا اس کے بیان میں حجاب محسوس ہوتا ہے کہ یہ روح کی تقویت کا سامان اور جسد حیوانی کے اس پر گرفت کو کمزور کرنے کا ذریعہ. چنانچہ یہ حدیث تو تحریر و تقریر میں عام بیان ہوتی ہے کہ الصوم جنۃ, روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے, اور اس کی تشریح پر خوب زور دیا جاتا ہے, لیکن یہ حدیث قدسی کہ الصوم لی وانا اجزیبہ, روزہ خواب میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا, اول تو کم ہی بیان ہوتی ہے, اگر ہوتی بھی ہے تو بس سرسری طور پر. اس پر تو چونکہ میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے عظمت صوم, اس کا آپ مطالعہ کر لیں. یقیناً یہ جو صوم ہے کہ عبادت ہے, یہ ہمیں ایک مشق ہم پہنچاتی ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو کنٹرول میں رکھنے کی, بھوک کو قابو میں رکھ سکیں, جنسی جذبے کو قابو میں رکھ سکیں, ان تمام چیزوں کے خلاف جو ہے صوم جو ہے دیکھ ڈھال بن جاتا ہے, صحیح ہے, لیکن در حقیقت اس کی جو باطنی اور زیادہ گہری جو کیفیت ہے کہ انسان مجموعہ دو چیزوں کا, ایک اس کا جسد حیوانی ہے وجود حیوان, ایک روح ہے ربانی ہے. یہ صوم در حقیقت اس جسد حیوانی پر روح ربانی کی گرفت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے, بجائے اس کے کہ گھوڑا جو ہے اس کے قابو میں سوار ہو, ہونا یہ چاہیے کہ سوار جو ہے وہ گھوڑے پر قابو یافتہ ہو, تو اس کے لیے یہ کہ جسم کو مطمئن کیا گیا ہے اور روح کو رات کو کھڑے ہو کر وہ انوار قرآنیہ کے ذریعے سے تقویت دی جاتی ہے. یہ دو طرفہ پروگرام ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا, حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے, زکات بھی اللہ کے لیے انسان دیتا ہے, جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. پھر کیا وجہ ہے کہ کہا گیا کہ صوم لی, روزہ میرے لیے؟ اس لیے کہ روزہ در حقیقت روح کی تقویت کا سامان بنتا ہے, اور روح کا تعلق یا سلور کامل روح کل روح من امر ربی, اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. لہذا یہ ہے الصوم لی کا اصل مفہوم. اس پر چونکہ میرا کتاب چاہے وہ آپ حضرات پڑھ لیجیے گا. اسی طرح حج کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے خدا پرستی کے محور پر ایک عالمگیر برادری کی تنظیم ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے اس کی روحانی برکات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. وہ روحانی برکات کا تذکرہ تو اس وقت ملے جبکہ کچھ کیفیت ہمیں حاصل ہوئی ہو، ہمارا تجربہ ہو. کیوں معاملہ نہ دارت فکن آسنا نہ باشد، اگر وہ باطنی معاملہ کبھی ہوا ہی نہ ہو تو ہمارے بیان میں کیسے آ جائے گا؟ ہمارے بیان میں وہی عقلی باتیں آئیں گی جو عقلی طور پر ہمیں سمجھ لی. وہ تو در حقیقت اگر ہماری اپنی وہ کیفیات روحانی ہو تو پھر وہ بیان میں آئیں گی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جس کے زیر اثر ہم ابھی جی رہے ہیں، جس ڈومینیشن آف دی ویسٹرن موڈ آف تھنکنگ، اس میں اس روح کی وہ اہمیت ہی نہیں. زیادہ اکثر و بیشتر ہمارے اس دور کے جدید مفکرین روح کے جداگانہ وجود کے قائل ہی نہیں، روح کے علیحدہ تشخص کے قائل نہیں. جیسے سر سید احمد خان نے فرشتے کی علیحدہ تشخص کا انکار کیا، ایسے ہی اس وقت کے ہمارے مفکرین جو ہیں اکثر و بیشتر وہ روح کے کسی علیحدہ وجود اور روح کے کسی علیحدہ تشخص کے قائل نہیں. اور اس میں تو میں نے اپنے اس کتاب میں مولانا مودودی کی تحریر پر تو باقاعدہ تنقید بھی کی ہے، حوالہ دے کروں گا. تو یہ ہے اصل میں، اب میں اس سے سم اپ کر رہا ہوں. دوبارہ میری بات سمجھ لیجئے، میرا چارج یہ نہیں ہے کہ یہ تصور غلط ہے، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کی حقیقت کی تعبیر میں کوتاہی ہے. اٹ فال شارٹ آف سم تھنگ. وہ کیا ہے کہ شفٹ آف ایمفسس اس میں جو ہے وہ ہو گیا ہے خارجی دنیاوی مظاہر جو ہیں دین کے، عبادات کا ایک نظام ہے، ان تمام کے اوپر تو ایمفسس ہے، نگاہ مرتکز ہے، لیکن وہ جو نیچے اس کے ایمان ہے اور ایمان کی کیفیات اور ایمان کو ایک حال کے درجے تک پہنچا دینے کی کوشش، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف اتنا ایمفسس نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہماگیر تسلط کا، جس نے نقطۂ نظر کو ملحدانہ اور مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا. نتیجتاً روح اور اس کی حیات باطنی خارج از بحث ہو گئی، اور مادہ اور حیات دنیاوی ہی سارے غور و فکر کا موضوع اور سوچ وچار کا برکت بنے. چنانچہ دین و مذہب کی بھی مادی تعبیر ہوئی، اور کہنے میں تو اگر کہ یہ آیا کہ اسلام فلاح انسانی کا جامع پروگرام ہے جس میں فلاح اخروی اور فلاح دنیاوی دونوں شامل ہیں، لیکن نگاہیں چونکہ فی الواقع صرف حیات دنیاوی پر مرکوز ہیں، لہذا آخری تجزیے میں اسلام ایک سیاسی و عمرانی نظام، پولیٹیکو سوشل سسٹم بن کر رہ گیا، اور الہیات کی حیثیت ایک پردے سے زیادہ نہ رہی. یہاں میں نے نیچے کوٹ کیا ہے، اصل میں اگر تو یہ تحریر ہوتی تو میں ان صاحب کا نام بھی دے دیتا، بہت بڑے داعی اسلام اور مفکر اسلام تھے، لیکن چونکہ یہ زبانی ایک صاحب نے مجھے یہ سنایا کہ انہوں نے ان سے یہ بات سنی ہے، لہذا میں نے نام نہیں دیا ان کا، لیکن یہ کہ بات کیونکہ میرے اپنے اس تجزیے کے مطابق ہی سامنے آئی ہے تو میں نے اس کو بات کو اس میں یہاں پہ کوٹ کر دیا ہے. چنانچہ اس دور کے ایک بہت بڑے متکلم اور داعی اسلام کا یہ فطرہ اشتقاق راوی نے روایت کیا ہے کہ اسلام دراصل ایک سیاسی و عمرانی نظام ہے جس پر الہیات کا پردہ ڈال دیا گیا ہے. کہ بے خبر اس مقام محمد عربی، جو شخص یہ بات کہتا ہے گویا کہ اصل میں وہ دین محمدی کی روح سے بہت ہی دور ہے، بہت نابلد ہے. چنانچہ زندگی کا اصل مقصد یہ قرار پایا کہ اس نظام زندگی کو عملاً رائج و رافض کیا جائے، رہی خدا کی معرفت و محبت اور اس کے سامنے تضرع و اخبات جو عبادت کا اصل جوہر ہے، تو ان کی حیثیت بالکل ثانوی اور اضافی ہو کر رہ گئی. اس میں جو دوسرا نوٹ ہے وہ اپنے طور پہ پڑھ لیجیے گا، اس کا تعلق ان تحریکوں کے کسی شخصیت سے نہیں ہے، یہ پھر وہی غلام احمد پرویز کے فکر پر. اصل میں یہ زیادہ ترقی پسند جو فکر ہے وہ اسی فکر کی ایک اگلی کڑی ہے، منزل اگلی ہے، یہ اسی کا اگلا قدم جو ہے پھر وہ وہاں جاتا ہے جہاں پر کہ غلام احمد پرویز جیسے جو میٹیریلسٹک جو پروسیس شروع ہوا تھا تو اس کی آخری منزل پر سوشلزم تھی، پھر وہ ڈیموکریسی پر رکا نہیں وہ معاملہ، اس لیے کہ مادیت تو اپنی منطقی انتہا پر پہنچی ہے وہ جدلی مادیت کے اندر. اسی طریقے سے یہ جو فکر ہے جو دنیاوی نظام جو ہے دین کا اس پر زیادہ ایمفسائز کر رہا ہے اور فوکس آف ایمفسائز کرتا ہے، اس کی پھر آخری منزل وہی ہے، وہ جو نظام ربوبیت کے عنوان سے غلام احمد پرویز نے جو اپنا فکر پیش کیا ہے. اس اعتبار سے غور کیا جائے. اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس نظام کو قائم اور برپا کرنے کا تعلق ہے, میں اس کے لیے جد و جہد کی فرضیت کا منکر نہیں ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں پھر یہاں پر بھی وہی بات عرض کروں گا کہ جیسے زمین کے اوپر ایک محل ہے, اس محل کے اندر ڈرائنگ روم بھی ہے, ڈائننگ روم بھی ہے, فلاں بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ تو ٹھیک ہے. اسی طرح اسلام کا ایک نظام ہے, سیاست ہے, معیشت ہے, معاشرے کا نظام ہے, سب درست ہے. لیکن اصل اہمیت اس بنیاد کی ہے جس پر یہ محل تعمیر ہوا. اسی طریقے سے فرائض دینی کا تصور بالکل صحیح ہے جو ان تحریکوں کے ذریعے سے آیا ہے, اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان تحریکوں کی, اس لیے کہ اس سے پہلے یہ تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا تھا. جب سے وہ خلافت راستہ کا نظام ختم ہوا اور کامل اسلامی نظام دنیا میں دوبارہ نہیں آیا, زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آیا. اس کے بعد یہ کہ کبھی کبھی اچھے بادشاہ آ گئے ہیں, لیکن نظام بادشاہی تھا. وہ نظام جو تھا خلافت راشدہ کا شورائی نظام, وہ دنیا میں آج تک پھر کہیں نہیں آیا. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ابتدا میں کئی کوششیں ہوئیں. حضرت حسین میدان میں آئے, حضرت عبداللہ ابن زبیر میدان میں آئے, حضرت نفس زکیہ وہ سامنے آئے, لیکن یہ سب کے سب شہید ہوتے چلے گئے. بالآخر لوگوں نے یہ سمجھا کہ حکومت وغیرہ کا چکر تو چھوڑو, اب یہ ہے کہ عبادات پر توجہ کرو, اور لوگوں کو کم سے کم یہ کہ دنیا سے بے رغبتی اور اس کی اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو. یہاں سے ہمارے ہاں کا تصور جو ہے وہ تبدیل ہوا, اور یہی تصور ہے جو چلا آ رہا ہے. اسی لیے علماء کے طبقے میں انہیں تو یہ بات ہی عجیب سی لگتی ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد بھی فرض ہے. انہوں نے کہیں پڑھائی نہیں, نہ کسی کتاب فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے, نہ کہیں ان کے جو اب سلسلے وار معاملہ چلا آ رہا ہے. انہوں نے تو گویا کہ اس نظام کو اوپر تو تسلیم کیا ہوا ہے, بھائی بابر کا ہے نظام یا لودھی کا ہے یا اکبر کا ہے, ہمارا کام ہے بیٹھ کے کتاب اللہ پڑھنی اور حدیث پڑھنی اور فقہ پڑھنی اور فتوے دینے, اور اگر نظام عدالت بھی اسلامی ہو جائے تو قاضی بن جانا, باقی خطاب کرنا, خطبہ دینا, نماز پڑھانا یہ ہمارا کام ہے. باقی یہ حکومت جو ہے یہ تو در حقیقت جن لوگوں کی ہے وہ ہے. اس کو ریکنسائل کر لیا گیا. یہ وجہ ہے کہ جب یہ تحریکیں سامنے آئی کہ نئی اسلام ایک مکمل نظام ہے, یہ اپنا پورا غلبہ چاہتا ہے, پورا استیلا چاہتا ہے, تو میں یہ عرض کر چکا ان تحریکوں کی طرف علماء کی طرف سے بہت کم لوگ آئے, اس لیے کہ ان کے تصور جو تھا دین اور فرائض دینی کے اندر اس کی کوئی اہمیت تھی نہیں. یہ تو تصور جو ہے کس کو اپیل کیا؟ جدید طالب علم کا, لوگوں کو اپیل کیا. یہ بالکل ایک منطقی ہے, ریشنل ہے, لاجیکل ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. پھر یہ کہ خلافت راشدہ حضور کا اپنا دور جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے, تو ان کو اپیل کیا ہے. اس اعتبار سے کہیں میری عبارت کا یہ مطلب آپ نہ سمجھ لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقامت دین فرض نہیں ہے, اس کی جد و جہد کرنا, جہاد جو ہے اور اس میں تن بندھن لگا دینا اس دین کے غلبے کے لیے یہ ضروری نہیں. نہیں, لیکن ایک بات کو سمجھ لیجئے, یہ ہمارا مقصود نہیں ہے, نسب العین نہیں ہے. تھوڑا صاف کرو, کافی اس کا صاف کر دو, صاف کر دو. یہ جو عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسب العین اور مقصود, اقامت دین کو یہاں رکھ دینا بہت بڑی غلطی ہے. اقامت دین من جملہ دوسرے فرائض سے ایک فرض ہے. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, نماز مقصود نہیں ہے. نماز سے اللہ کی یاد مقصود ہے, روزہ مقصود نہیں ہے, نماز سے تقوی مقصود ہے. اسی طریقے سے نماز فرض, روزہ فرض, زکات فرض, لیکن مطلوب مقصود لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. تو نسب العین کے درجے میں صرف رضائے باری تعالی, اللہ راضی ہو جائے، یا فلاح اخروی، اس کے سوا نصب العین یا مطلوب و مقصود کے درجے میں کوئی شے آئے گی تو یہ پورا دین کے فلسفے کا ڈھانچہ غلط ہو جائے گا. ہاں، جیسے کہ نماز فرض ہے ایسے ہی اقامت دین کی جد و جہد فرض. اب ہمارے پاس دو ایکسٹریمز نظر آئے، ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جنہوں نے اس کو مقصود بنا لیا، مطلوب بنا دیا، نصب العین بنا دیا، ایک وہ جنہوں نے فرائض کی بھی فہرست سے خارج کر دیا. فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، ارکان اسلام ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ تو فرض ہے، لیکن اقامت دین کی جد و جہد جو ہے فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی فرض ہے. یہ دو انتہاؤں کے مابین جو عدل کا راستہ ہے اس کو آج سمجھ لیں، معتدل راستہ، یہ درمیانی راستہ. ایک انتہا یہ کہ آپ اس کو نصب العین قرار دے دیں، مقصود و مطلوب قرار دے دیں، غلط. نصب العین مقصود مطلوب سوائے رضائے باری تعالیٰ کے، یا فلاح اخروی آخرت کی فلاح کے، اور کوئی شے نصب العین نہیں آئی. البتہ فرائض کی فہرست میں نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ ہی اقامت دین کی جد و جہد، تن من دھن اس میں لگانا، یہ فرض ہے. دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جیسے کسی ایک شخص کو بھی بدل دینا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، حضور پر بھی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے کہا گیا کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے. اگر یہ ایمان نہیں لا رہا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں، یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ دیتا ہے انسان کی طلب پر، یہ اس کا اصول ہے. اسی طرح آپ نظام بدل نہیں سکتے، آپ دین قائم کر نہیں سکتے، وہ تو کرے گا جب بھی ہوگا، جب اللہ کو منظور ہوگا، آپ کے ہاتھوں کرانا منظور ہے تو ہو جائے گا. تو فرض یہ ہے کہ دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے، اس کے قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض. اور جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے، ایسے ہی اس کے لیے جماعت کا انتظام فرض ہے، اس لیے کہ وہ کام ہو ہی نہیں سکتا بغیر جماعت سے. دین قائم نہیں کر سکتا کوئی انڈیویجول، تبلیغ کر سکتا ہے، تلقین کر سکتا ہے، تعلیم دے سکتا ہے، جو بھی چاہے کر لے، لیکن دین کا قائم کرنا، فار دیٹ یو نیڈ اے پارٹی. حزب اللہ، اس کا انتظام بھی اسی کا فرض ہو جائے گا جیسے کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے. وضو نہیں تو نماز نہیں، آپ نے کتنے خلوص سے پڑھی ہو نماز تو نہیں، یا یہ پانی نہیں ہے کوئی اور ہے تو پھر وضو کا قائم مقام تیم ہو. لیکن اسی طریقے سے بارہ کس کو ذہن میں رکھیے کہ میں اس کا ممکن نہیں ہوں. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس تصور سے نکال کر یہ ہمیں لے آئے، یہ تحریکیں، کہ جہاں پہ اہمیت ہی نہیں تھی اس کی، اقامت دین کی جد و جہد کا تصور ہی نہیں تھا، اس کے لیے کسی جماعت کے قیام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کے مقابلے میں جب یہ بات آ گئی کہ نہیں، یہ جد و جہد کرنا فرض ہے، اس کے لیے جماعت قائم کرنا لازم ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، پازیٹو اچیومنٹ ہے. لیکن اس کو اگر نصب العین کے درجے میں رکھ دیں گے تو پھر یہ غلط ہی ہو جائے گی، یو آر گوئنگ آن دی ادر سائڈ آف یور سٹریم. اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی و عمرانی، اور دینی سے زیادہ دنیاوی ہیں. یہ بہت ہی سخت الفاظ ہے، لیکن سخت الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ یہ کہ بات ذرا گول مول رہ جاتی ہے، پورے طور سے واضح نہیں ہوتی. اٹ مسٹ پنچ سم ویئر، تبھی پھر آدمی پورے طور پر غور کرتا ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. دیکھیے، اس کے لیے پہلے میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سنا دوں. میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، جمعیت طلبہ کا میں ناظم اعلیٰ تھا، تو میں ظاہر بات ہے کہ میں نے اپنا پورا کیریئر اس کے داؤ پر لگایا، تو میں محنت کرتا تھا جمعیت کے لیے، بھاگ دوڑ. میں نے ایک اور نوجوان کو دیکھا، وہ سوشلسٹ تھا، دیال سنگھ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، بہت نیک شریف آدمی. میں نے اسے سوال کیا کہ دیکھو بھائی، ہم تو اگر کوئی قربانی دے رہے ہیں، اپنی تعلیم کا نقصان کر رہے ہیں، حرج کر رہے ہیں اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے، تو ہمارے سامنے تو ایک کنسولیشن کہہ لیں، کوئی ایک ہماری تسلی کے لیے سامان ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، یہاں کا نقصان ہوگا، یہاں کا ڈیبٹ وہاں کا کریڈٹ تو بن جائے گا نا، یہ تم کا اس کے لیے کر رہے ہو یہ کام. تو واقعہ یہ ہے جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے فبوہت الذی کفر، وہ چونکہ شریف تھا، تبان بہت شریف لڑکا تھا، اگر ذرا تیز ترار قسم کا دوسرے قسم کا ہوتا تو زبان چلانی شروع کر دینی تھی، چاہے وہ بامانی ہوتی یا بے مانی ہوتی، لیکن یہ کہ وہ ایک دم چپ ہو گیا، غور میں پڑ گیا، اس نے مجھے کوئی الٹا سیدھا جواب نہیں دیا. میں نے بھی بات کو آگے نہیں بڑھایا، میں نے کبھی سوچے، ایک سوال سامنے آ گیا. اب کسی کا میں برعکس آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کمیونسٹ ہے، وہ بھی اپنا کیریئر برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، یہاں تک کہ پھانسی کا پھندا چوب کر اپنے گلے میں ڈالتا ہے، یا فائرنگ اسکویڈ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لوگ، سینہ تان کر اور گولیاں کھاتے ہیں، کبھی انقلاب آتا ہے؟ ویسے تو انقلاب نہیں آتا. اگر رشیا میں بولشویک ریولوشن آیا تو لوگوں کی قربانیوں سے آیا. یہ جیسا بھی ریولوشن تھا ایران کا، بہرحال ہزاروں لوگوں نے گولیاں کھائی، سینکڑوں کو ٹارچر کر کے جو ہے کسی کا ہاتھ ناکارا کر دیا گیا، کسی کی ٹانگ ناکارا کر دی گئی. یہ جو ساوک کے بھیڑیے جو کچھ کرتے رہے ایران کی جیلوں کے اندر، جب تک کہ سینکڑوں لوگوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، جب تک کہ ہزاروں نے جانے نہیں دیے، تو انقلاب نہیں آئے. لیکن اب کانگریس ریولوشن کو ذہن میں رکھیے، تو اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے، نہ آخرت کے لیے کر رہے، نہ آخرت کو مانتے نہ اللہ کو مانتے ہیں، کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کے نزدیک جو نظام قائم ہے اس وقت ان کے ہاں، سرمایہ دارانہ نظام یا جاگیردارانہ نظام، یہ ظالمانہ نظام ہے، اور جو نظام وہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے نوع انسانی کے لیے، وہ مبنی بر عدل و انصاف ہے، اس لیے کرتے ہیں. پیش نظر ایک دنیاوی انقلاب ہے، ان کے سامنے آخرت واخرت نہیں ہے، نہ اللہ کو راضی کرنا پیش نظر ہے. اب اگر کو معاملہ یہ ہو کہ ہم بھی قربانیاں دے رہے ہوں، محنتیں کر رہے ہوں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے بھی پیش نظر اگر صرف ایک دنیاوی انقلاب آ جائے، تو معلوم ہوا کہ نوعیت میں تو کوئی فرق نہیں، فرق صرف یہ رہ گیا کہ ہمارے نزدیک اسلامی نظام زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اور ان کا نظام جو ہے وہ اتنا مبنی بر انصاف نہیں ہے، یا اس میں کوئی خامی ہے، یہ کامل ہے. باقی جہاں تک موٹیویشن کا تعلق ہے، موٹیویشن میں کوئی فرق نہیں ہے اگر پیش نظر صرف ایک دنیاوی انقلاب برپا کر دینا ہے. جب تک کہ شعوری طور پر، یہ ساری بحث جو آج کی ہے اسی کی جد گھوم رہی ہے، جب تک کہ شعوری طور پر ایمان انسان کا حال نہ بن گیا ہو، اور اس کا مقصود و مطلوب منزل ما کبریا، مطلوب صرف ذات باری تعالی ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اس سے کم تک درجے میں صرف ایک چیز شامل ہو سکتی، فلاح اخروی. ورنہ اصل تو یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، استرضاء باری تعالی اصل شے تو وہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جد و جہد ہے، محنت ہے، اس کے لیے جیسے مجھ پر روزہ فرض ہے ایسے ہی مجھ پر اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، جیسے مجھ پر نماز فرض ہے ویسے ہی اقامت دین کے لیے جہاد فرض ہے، جیسے اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے ایسے ہی اس کے لیے انتظام جماعت لازمی. یہ بالکل علیحدہ مسئلہ ہے، یہ ہو تب تو معاملہ وہ ہے کہ جو حول مطلوب کے درجے کی شے ہے، یہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی گویا کہ ایک دنیاوی انقلاب کے داعی ہیں، اور اس میں پیش نظر ہمارے دنیا کا ویلفیئر، دنیا کی بھلائی، عوام کی بہبود، ایک نظام عدل قائم کر دینا ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ نظام اچھا لگا، انہیں وہ نظام اچھا لگا. اس اعتبار سے اب دیکھیے، میں نے اس لیے کہا ہے، اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی و عمرانی، پولیٹیکو سوشل موومنٹس، اور دینی سے زیادہ دنیاوی ہے، اور آخری تجزیے میں دوسری سیاسی و معاشی تحریکوں سے صرف کس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ جمہوریت یا اشتراکیت بہتر نظام ہائے حیات ہیں، اور ان کے نزدیک اسلام انسانی زندگی کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے. گویا در حقیقت مذہب کی اصل اقدار کے احیاء کا کام تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. یہ ایک اسپیکٹ ہے اس کا. دوسرا اسپیکٹ وہ جو میرا اس میں جو مسلمانوں کے عروج و زوال والا مضمون ہے، ایک گریجولی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی جو اصل اقدار ہے مذہب کی وہ ہے وہ ایمان اور اس کا حال بننا. یہاں سے گاڑی چلے گی تو پھر یہ منزل تک پہنچے گی، اگر یہ نہیں ہے تو راستے میں رہ جائے گی، جیسے کہ یہ تحریکیں بھٹک گئی. یہی سبب ہے کہ یہ تحریکیں بے لنگر کے جہازوں کے مانند ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، اور ان کا حال اکثر و بیشتر اس مسافر کا سا ہے جسے نہ تو منزل ہی کا پتہ رہا اور نہ ہی یہ یاد رہا کہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا. ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. اصل میں تو اسلام کے لیے چلے تھے، لیکن اسلام کی طرف چلنے کے لیے ایمان کی جو قوت درکار تھی، جو پونجی اس کے لیے مطلوب تھی، اس کا ہمیں خیال ہی نہیں رہا. وہ زیادہ راہ ہم نے ساتھ ہی نہیں لیا، اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی. لہذا وہ جتنی بھی انرجی تھی وہ درمیان میں ایک مقام پر آ کر وہ ہمیں لے آئی، لیکن اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے. تو یہ ہے میرا تجزیہ، اس پر آپ حضرات بھی غور کریں، گہرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں. اب تک کی پوری بحث کا حاصل جو ہے، اب نیکسٹ جو بھی ہماری بحث ہے اس کے عنوان میں آ گئی ہے، اسے صاف کر دیں. احیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان، بہت سمپل سٹیٹمنٹ ہے. اسلام کی جڑ بنیاد ہے ایمان، تو ظاہر بات ہے کہ احیاء اسلام، اسلام کو زندہ کرنا ہے تو جڑ کو پانی دینا ہوگا. درخت سوکھ گیا ہے تو اس کے پتوں کے اوپر پانی برسانے سے کچھ نہیں بنے گا، وہ اس کی جڑ کو خراب کرنا ہوگا، اس سے اس کی اسٹرینتھ اثر نو بحال کو. یہ ہے اصل چھ احیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان، وہ سمپل سٹیٹمنٹ. البتہ ایمان کی بہت سی قسمیں ہیں. دیکھیں ایمان کی ایک براڈ تقسیم یہ ہے کہ ایک ایمان ہے قانونی یا فطری، جس کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے، یہ ہے اقرار باللسان. ایک ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، ابھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے دل میں تو یقین نہیں، آپ کو کیا پتا، آپ کوشچن نہیں کر سکتے. عین حالت جنگ میں بھی ایک موقع پر جب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے تلوار کے نیچے کافر آ گیا، کلمہ پڑھ گیا، حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو ہم سمجھتے، کس نے جان بچانے کے لیے یہ چال بازی کی، تلوار نہیں روکی گردن اڑا دی، لیکن دل میں ایک خلش رہی. حضور سے جا کر پوچھا، حضور نے فرمایا تم نے کیا کیا، یہ اسامہ غلط کام کیا، قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور سے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، تو حضور نے فرمایا حلا شققت قلبہ، تو پھر تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا. یہ گویا کہ بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار ناپسندیدگی ہوا. تو اسلام کا دار و مدار کسی کو مسلمان قرار دینے کا یہ اقرار باللسان پر ہے، اور یہ اسی کے لیے لفظ شہادت. ایک ہے ایمان حقیقی، اور اس کی بنیاد ہے تصدیق بالقلب یا یقین قلبی. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہماری بحث میں وہ ایمان اس وقت جو ہے وہ ہمارا موضوع نہیں. وہ ایمان تو اس وقت دنیا میں ایک ارب سے زیادہ، ایک بلین سے زیادہ لوگ ہیں جو اس ایمان کے حامل ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اسلام کا جو حال ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تو وہ اس وقت ہماری بحث سے خارج ہے. اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ اس کی بڑی اہمیت ہے. لیگل لیول پر تو اسی کی اہمیت ہے ساری، قانون میں تو دیکھا ہی اس کو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم کسی کا دل چیر کر دیکھ ہی نہیں سکتے، چیر بھی رہے تو نہیں دیکھ سکتے اس میں کہاں لکھا ہوگا کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. لہذا دنیا میں سارا معاملہ اس پر بیسڈ ہے. اسی لیے وہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ الایمان قول اس میں کسی کا فعل بھی نہیں آتا، عمل بھی نہیں آئے گا. تاریخ سلاد مجرم ہے، کافر نہیں. منکر سلاد کافر ہے، انکار کر دے گا تو کافر. اس کا مطلب لسان کی بات ہے ساری. اگر کہے کہ یہ نماز ہے ہی نہیں دین میں تو کافر ہو جائے گا. مانے کہ نماز فرض ہے اور پڑھتا نہیں ہے تو آپ سزا دیں، جو بھی کریں. چوری کوئی کرتا ہے ہاتھ کاٹے، لیکن کافر نہیں ہو جاتا چوری کرنے سے، رہتا مسلمان ہی. اصل میں ہماری جو بحث ہے اس وقت اس ایمان سے ہے کہ جس کام کے لیے ہم احیاء اسلام کی جو شرط لازم ہے وہ ایمان نہیں، یہ ایمان ہے. اس یقین قلبی کے بھی اب دو حصے ذہن میں رکھ لیجئے بڑے بڑے. ایک غیر شعوری اور ایک شعوری. ایک مسلمان پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں بچہ، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی 5-7 سال کی عمر میں، اور ذرا سا بڑا ہوا 8-9-10 سال روزے رکھنے شروع کر دیے. ان اعمال کی اپنی ایک نورانیت ہے اور اس سے ایک یقین دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ یقین غیر شعوری ہے، نان انٹلیکچوئل. اس کا اس کی سوچ کے ساتھ شعور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یقین تو ہے یہ، لیکن اس کا اس کے فکر کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک یقین وہ ہے جو ایک مفکر غور و فکر کر رہا ہے، سوچ وچار کر رہا ہے، اس کائنات کے حقائق کو، گواہیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے، پھر مزید غور و فکر کرتا ہے، آخرت کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے، پھر کسی نبی کا پیغام کان میں آتا ہے، لبیک کہتا ہے، قبول کرتا ہے، ہاں یہی بات جو میرے دل میں تھی وہی بات یہ ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. یا کوئی مفکر ہے، فلسفی ہے، اس نے سارے فلسفے پڑھ ڈالے، وہ جو ساری لسٹ آپ نے پڑھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی کتاب میں، دل مطمئن نہیں ہوا. اب وہ تلاش کرتا ہے اور وہ فقط یہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جا این جا بات یہ صحیح ہے، میری فطرت کی پکار یہی ہے کہ جو اس کتاب میں، اور پھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. اس ایمان میں، اس ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کے لیے اس شعوری ایمان کے پھر کئی سٹیجز ہیں کہ جو مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، وہ جو ترجمہ ہے قرآن کا، اس میں ہے ایمان عقلی، ایمان سمعی. عقلی ایمان ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہاں تک انسان غور و فکر کر کے پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب رسول کی آواز آتی ہے کان میں، یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان کے حواشی پڑھیے گا، اور ہمارے منتخب نصاب کا تو اہم درس ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے. نشانیاں کس کی؟ پیدا کرنے والے، اس کو پہچانا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے مزید غور و فکر کیا، کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مزید غور و فکر کیا تو پہنچا انسان یہاں تک، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. اگر یہاں کوئی گھاس کا تنکا بھی بیکار نہیں ہے تو میرے اندر جو اخلاقی حس ہے کہ میں کسی شے کو نیک سمجھتا ہوں، کسی کو شر سمجھتا ہوں، کسی کو خیر سمجھتا ہوں، یہ بے نتیجہ تو نہیں ہو سکتی. نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ آخرت کا ہے. دنیا میں تو نتیجہ نہیں نکل رہا، بسا اوقات الٹا نکلتا ہے، سچ بول کے جوتے پڑ جاتے ہیں، جھوٹ بول کر جو ہے آدمی کو دولت مل جاتی ہے، یہ ہوتا دنیا میں. میں تو وہ شعر سنایا کرتا ہوں، ہمیشہ یاد آ جاتا ہے، اے دیانت برتو لعنت، اس تو رنجے یافتم، اور خیانت برتو رحمت، اس تو گنجے یافتم. اے خیانت تجھ پر اللہ کی رحمت ہے اور تیرے ذریعے سے تو مجھے خزانے ملے، اور اے دیانت تجھ پر لعنت ہو اللہ کی، تیری وجہ سے میرے دوست بھی ناراض ہو. صحیح بات کہہ کے دیکھیے دوستی ناراض ہو جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں کا نظام جو ہے الٹا چل رہا ہے. لہذا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے, کوئی اور عالم جس میں کہ گندم سے گندم اگے, جو سے جو گندم از گندم پہ روئے. اس کے بعد آتا ہے وہاں پر ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. جو لوگ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہوں اپنے ذاتی غور و فکر کے نتیجے میں, ان کے سامنے جب نبی کا پیغام آتا ہے, نبی کی پکار آتی ہے, وہ ایسے جاتے ہیں تیر کی طرح. انہیں تو وہ اپنے دل کی پکار معلوم ہوتی ہے, یہ نبی کی پکار نہیں ہے, ان کی فطرت کی پکار ہے, ان کے دل کی پکار ہے. جیسے ابو بکر صدیق نے تصدیق کی ہے آگے بڑھ کر, حضور فرماتے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی اس نے تھوڑا سا توقع ضرور کیا سوائے ابو بکر کے, اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیوں کی, اس لیے کہ ان کے لیے وہ وہاں تک خود پہنچے ہوئے تھے. تو یہ ایمان ہے در حقیقت اولو الالباب کا, ہوش مندوں کا, انٹلیکچوئل کا. وہ ایمان جو ہے یقین تو ہے, پیدا ہوتا ہے عمل سے, پیدا ہوتا ہے یقین. جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ رہے گا نان انٹلیکچوئل. اس کے اندر فکر والی بات نہیں ہوگی, اس میں وہ شعور والی بات نہیں ہوگی. یہ پریمسز سمجھ میں آ گئے تو اب پڑھیے. اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے, اور احیاء اسلام کا خواب ایمان کی عمومی تجدید کے بغیر کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا. یہ تو دو اور دو چار کی طرح کا سٹیٹمنٹ ہے. مسلمان ممالک کی سیاسی آزادی و خود اختیاری بھی یقیناً بہت اہم ہے, اور اس سے بھی ایک حد تک اسلام کی نشأت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے. یہ ہم نے پچھلے جو حصوں میں صفحات میں پڑھا تھا, جو آزادی کی تحریکیں تھیں ان کے نتیجے میں اسلام کی نشأت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے. اسی طرح اسلامی نظام زندگی کا تصور اور اس پر ایک بہتر نظام حیات ہونے کے اعتبار سے اعتماد بھی ایک حد تک مفید اور قابل قدر ہے, اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ پیدا ہوا یا ہو رہا ہے ان کی سعی و جہد بھی احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. ان دونوں کو جیسا کہ بار بار میں تسلیم کرتا رہا ہوں, ان تحریکوں کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. اعتماد پیدا ہوا اسلامی نظام حیات پر, ایک جذبہ پیدا ہوا ہے. لیکن اس لیکن کو بندر لاؤن کیجیے, اصل اور اہم تر کام ابھی باقی ہے, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ اس امر کی جانب متوجہ ہوں, اور انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے, اور وہ تمام تر سعی و جہد کو اس پر مرکوز کر دیں کہ امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو, اور ایمان نرے اقرار اور محض قال سے بڑھ کر حال کی صورت اختیار. میرا ویو آپ کے سامنے آ گیا, میں نگیشن نہیں کر رہا, میں نے قومی تحریکوں کی بھی نگیشن نہیں کی, ان کا بھی ایک پازیٹو کنٹریبیوشن ہے. پھر ان تحریکوں کی جو احیائی تحریکیں ہیں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. لترکبن طبقا لن طبق, ہم درجہ بدرجہ ایک ایک قدم ایک ایک سیڑھی اوپر آ رہے ہیں. اس اعتبار سے پازیٹو ویو لیجئے, جو کمی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. اگر ہم ایک کپ پر کھڑے ہو کر ہی ناچتے رہیں گے یا مارک قائم کرتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے. اگلے سٹیپ کو آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ دس از دی شارٹ کمنگ. جب تک کہ اب اس کو ہم کمپنسیٹ نہیں کریں گے, اس کمی کی کوتاہی کی تلافی نہیں کریں گے, ایک بات آگے نہیں چلے گی. اس معنی میں یہ ہے, اور اس کو کسی پر خامخواہ کسی کی تنقید یا کسی کی ترغیب جو ہے یا مخالفت یہاں پیش نظر نہیں, بلکہ ان تمام تحریکوں کو اپنا کام سمجھ کر, یہ ایک طرح کا سیلف اسسمنٹ ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے اور کون سا کام باقی ہے. تو وی شوڈ نو کہ اگلا ہمارا جو ہے امفیسس کس کام پر ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ امت میں تجدید, اسے انڈر لائن کر لیں, امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو, اور ایمان نرے اقرار اور محض قال سے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کر لیں. اس کے بعد کا پیراگراف تقریباً وہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, لہذا صرف ریپیٹیشن ہے, اس کو تیزی سے پڑھ لیں گے. ایمان لا محالہ کچھ ماوراؤ طبیعیاتی حقائق پر یقین کا نام ہے, وہ تین چیزیں, اور اس راہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اندیکھی حقیقتوں پر دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ یقین رکھے, اور سر کے کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ اعتماد ان باتوں پر کرے جو صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی. گویا ایمان بالغیب اس راہ کی شرط اولین ہے. بہت پیارا ہے یہ چند جملوں کا جو پیراگراف ہے, اس کا تعلق ایک تو جڑ گیا قرآن مجید کے آغاز سے, سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور اسی کے لیے کنفیوشس کا ایک فقرہ ہے جو مجھے یاد ہے، حکمت کا نقطہ آغاز ہی اصل میں یہ ہے، دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ. ان کانوں سے جو چیزیں نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ یقینی چیزیں کوئی نہیں، ان آنکھوں سے جو کچھ نہیں دیکھا جا سکتا ان سے زیادہ واقعی حقیقتیں اور کوئی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ صاحب جو کچھ ہماری حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، لیو اٹ. یہ تو ہے نا ماڈرن کلچر، جدید تہذیب تو یہی ہے، لیکن فکر اور حکمت اور وژڈم اس کا تو پہلا قدم یہ کہ اصل میں یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اصل حقائق تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. دیر از نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ اینڈ دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین. ایمان بالغیب، چلیے. اور اس کے لیے فکر و نظر کا یہ انقلاب اور نقطۂ نظر اور طرز فکر کی یہ تبدیلی لازمی اور لابدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی اور خیالی نظر آئے لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم. مجھے یاد آ گیا اس مرحلے پر، اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے صحیح موقع پر یاد دلا دیا. میں نے عرض کیا تھا جب کہ ہم چشتی صاحب کے مضمون کے کچھ حصے پڑھ رہے تھے کہ صرف ایک فلسفہ یورپ میں ایسا ہے کہ جو مذہب کی تائید کرتا ہے یا تقویت کا سبب بن سکتا ہے، باقی تو وہ ساری لسٹ پڑھ چکے تھے، امپیریسزم اور لاجیکل پازیٹیوزم اور ریئلزم اور میٹیریلزم اور مارکسزم وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک ہے آئیڈیلزم. اس دور میں بریڈلے ایک برٹش فلاسفر ہیں، ان کی کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، وہ بہت بڑا آئیڈیلسٹ اس دور کا ہے. یا پھر دوسرا آئیڈیلسٹ فلاسفر اس دور کا جو ورلڈ فیم کا ہے وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن تھا جو صدر رہا ہے ہندوستان کا، بہت بڑا فلسفی تھا اور انڈین فلاسفی کو اس نے زندہ کر دیا، یورپ میں انٹروڈیوس کرا دیا. تیسرے آئیڈیلسٹ ہمارے اس دنیا میں کسی درجے میں جنہیں کو پہچانا جاتا ہے وہ علامہ اقبال ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ فلسفی سے زیادہ در حقیقت شاعر بنے، اور چونکہ فلسفے کو ان کی کتابیں نہیں ہیں، فلسفہ انہوں نے کبھی پڑھایا نہیں بلکہ وہ تو وکالت کرتے رہے یا اور دوسری سرگرمیوں میں، تو اصل میں کوئی چیز پالش ہوتی ہے پڑھا کر، اور فلسفے میں ان کی تصاویر بھی نہیں ہے اس لیے وہ اس لیول پر دنیا میں آ نہیں سکے. ان کی حیثیت صرف ایک متکلم کی ہے، وہ فلسفیوں کے فہرست میں دنیا میں شمار نہیں کیے جاتے، اے مسلم تھنکر ایک متکلم کی. لیکن یہ کہ ان کے ہم عصر ہی تھے یہ ڈاکٹر رادھا کرشن بالکل، لیکن بس فرق یہ ہے کہ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی صرف 60 برس کی، 60.5 برس. 9 نومبر 1977 کو پیدا ہونے والا صوفی شخص اور 21 اپریل 1968 کو انتقال ہوں گے، 61 بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. رادھا کرشنن برٹ پین رسل یہ دونوں 90 بلکہ بیونڈ 90 گئے. برٹ پین رسل اور رادھا کرشنن بالکل اپوزٹ تھے اس وقت دنیا کے اندر، ایک ہی وقت میں ہم آپ، ایک آئیڈیلسٹ مذہب کا عالم بردار اور ایک لاجیکل پازیٹیوسٹ، اور وہ بالکل الہاد کا اور دہریت کا عالم بردار. یہ تھے دی موسٹ سیلیبریٹڈ فلاسفر آف دس سینچری جن کا کہ دنیا میں ڈنکا بجا ہے. لیکن بریڈلے کی جو کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، اس کا یہ ایک جملے میں نے خلاصہ دے دیا ہے کہ یہ کائنات وہمی اور خیالی ہے، حقیقی وجود صرف باری تعالیٰ کا. اٹ اپیئر ہے، یہ نظر آتی ہے، آنکھوں کو بھی دکھ رہی ہے، میں نے چھوا ہے، محسوس بھی ہوئی ہے، بٹ اٹس ناٹ ریئل. یہی در حقیقت جو ہمارا وحدت الوجود کا فلسفہ وہ یہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، یہ صرف اپیئرنس ہے. وہ جو کل ما فی الکون وہم او خیال او عقوص فی المرایا او ظلال، کائنات میں جو کچھ ہے یا وہم ہے یا خیال ہے، یہ شعر تو آپ لکھ لیجئے، کل ما فی الکون وہم او خیال او عقوص فی المرایا او ظلال، کائنات میں جو کچھ ہے یا وہ وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے کہ آئینے میں تصویر عکس ہوتا ہے، قد آدم آئینہ ہے، آپ سامنے کھڑے ہیں، آپ بزرگی نظر آ رہے ہیں، وہاں ہے کچھ نہیں، ہے نظر آ رہا لیکن ہے کچھ نہیں. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں, یہ غالب کا مصرع ہے. بلکہ غالب کا ایک شعر ہے, ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد, ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد, عالم تمام حلقے دام خیال ہے. یہ ہے وہ بات, وہ فلسفہ ذرا دور کی بات جا رہی ہے لیکن میرا جملہ تھا اس کے حوالے سے, مجھے یہ اپیئرنس ان ریئلٹی بریڈ لے. ان کی کتاب ہے اپیئرنس ان ریئلٹی. ویسے چشتی صاحب کے مضمون میں اس کا ذکر ہے آگے چل کر, تو چونکہ آپ کو ملا ہے رسالہ وہ اس میں دیکھ لیجیے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے اس کے لیے فکر و نظر کا یہ انقلاب اور نقطۂ نظر کی اور طرز فکر کی یہ تبدیلی لازمی و لابدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی و خیالی نظر آئے لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم ہو. کائنات کا پورا سلسلہ نہ از خود قائم معلوم ہو نہ کچھ لگے بدھے قوانین کے تابع چلتا نظر آئے, یہ ہے وہ سائنٹیفک ریشنلزم. بلکہ ہر آن و ہر سمت ارادہ خداوندی و مشیت عزی کی کار فرمائی محسوس و مشہود ہو جائے. یو شوڈ فیل, اسی کو ہم نے کہا نا حال بن جائے آدمی کا. مادہ حقیر و بے وقت نظر آئے لیکن روح ایک حقیقت کبرا معلوم ہو. انسان کا اطلاق اس کے جسد حیوانی پر نہ ہو بلکہ اس روح ربانی پر کیا جائے جس کی بدولت وہ مسجود ملائک بنا. یہ دو جگہ پر قرآن مجید میں یہ الفاظ ہے, سورہ حجر اور سورہ صاد میں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. تو معلوم ہوا کہ مسجود ملائک جو بنا ہے اس روح ربانی کی وجہ سے بنا ہے جو انسان کے اندر ودیت کی گئی, ناٹ ڈیو ٹو ہز اینیمل بینگ. ہومو سیپینس کے سامنے نہیں فرشتے جھکائے گئے, آدم کے سامنے جھکائے گئے ہیں کہ جس میں روح ربانی پھونکی گئی. حیات دنیاوی فانی و ناپائیدار ہی نہیں بالکل غیر حقیقی اور بے وقت معلوم ہو اور حیات اخروی ابدی و سرمدی اور حقیقی و واقعی نظر آنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں دنیا و مافیہا کی وقت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مچھر کے پر سے زیادہ محسوس نہ ہو. یہ آئیڈیلزم ہے بہت اونچا, یہ مقام حاصل کرنا آسان نہیں ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے, جب تک اس کی اہمیت نہیں آپ سمجھیں گے اس کو اچیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. تو میری اس ساری گفتگو کا مقصد ہے کہ اس کی اہمیت معلوم, کہ یہ پری ریکوزٹ ہے, یہ کیفیت پیدا کرنا لازمی شرط ہے. یہ ہوگی تو دین کا غلبہ ہوگا اور اقامت دین ہوگی اور اسلام زندہ ہوگا. اگر یہ نہیں ہے, اف وی کنٹینیو فالنگ شارٹ آف دس, تو ہم اسی طریقے سے ایک دائرے میں موو کرتے رہیں گے, تحریکوں کے بعد تحریکیں مارک قائم کریں گی یا ایک سرکل میں موو کریں گی, دے کانٹ پروسیڈ فارورڈ. یہ پوائنٹ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر یہ ہے کہ آدمی جو چیز جس کی اہمیت سمجھتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے, اچیو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, وہاں تک نہ صحیح کچھ دور تک تو پہنچے گا. اب اس میں دیکھیے ایک حدیث کا میں نے اشارہ کیا ہے, یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا اور مافیہا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ پلاتا. دس از دا ڈفرنس آف ویلو. ہم تو متاثر ہو جاتے ہیں کسی کا بڑا محل دیکھ کر, ہمارے اعصاب میں تو جھنجھناہٹ ہوتی ہے کسی کی بڑی لمبی سی نئی سی کار پاس سے گزر جاتی ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن وہاں تو یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے. یہ کسی درجے میں تو یہ کیفیت حاصل ہو, اگر نہیں ہوگی تو اسلام کا احیاء ناممکن. اسلام کی جڑ ایمان ہے, ایمان اس کا نام ہے. کیسے حضور اس کو ٹھوک ٹھوک کر لوگوں کے ذہنوں میں اتارتے تھے صحابہ اکرام کے. ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکلے صحابہ کے ساتھ تھے, تو پچھلے زمانے میں آج کل بھی آپ کو دیہات میں قصبات میں نظر آتا ہے آبادی کے باہر کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں, سب صفائی کر کر کے لا کے وہاں پہ وہ لمبے چوڑے کارپوریشن کے نظام تو ہوتے نہیں, کوڑی جس کو کہتے ہیں, تو کوڑی پر ایک کتے کے پلے کی لاش پڑی ہوئی سڑ رہی تھی. اب حضور نے سوال کیا اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے، تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک درہم کے عوض خریدنے کی یہ تیار ہو؟ سب نے کہا تباہ تباہ حضور، کون اس کو ایک درہم کے لیے کون لے گا، کون قبول کرے گا؟ فرمایا اللہ کی نگاہ میں اس کل دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں. یہ ہے طریق تعلیم و تلقین کہ ذہن میں ریشو پروپورشن قائم ہو جائے. ویلیو سسٹم کہتے ہیں نا، ویلیو سسٹم کیا ہے؟ ویلیو سسٹم اسی شے کا نام ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کیا اہم تر ہے، کیا کم تر اہم ہے، کیا چیز مقدم ہے، کیا مؤخر ہے، کیا مطلوب ہے، کیا ذریعہ ہے، کس کو ہم منزل سمجھیں، کسے راستہ سمجھیں. واٹ از این آبجیکٹ اینڈ واٹ از اے مینس ٹو اپوز ٹو دیٹ آبجیکٹ. یہ جب تک یہ فرق و تفاوت معلوم نہ ہو تو انسان جو ہے گم ہو جاتا، کھویا جاتا. تو یہ ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ جب تک امت کے قابل ذکر اور مؤثر حصے میں، دیکھیے وہاں میں نے لفظ اکثریت بدلوا کر معتدبے یا مؤثر کہا تھا، یہاں صحیح ہے وہ تعبیر. جب تک کہ ایک افیکٹو پارٹ آف دی امہ مؤثر، قابل لحاظ ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں، قابل لحاظ مؤثر قابل ذکر حصے میں نقطۂ نظر کی یہ تبدیلی واقعتاً پیدا نہ ہو جائے، احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.